الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندار دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ بارگاہ رسالت اور عالی رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بزم رضا اور دارالعلوم مصلح الدین کے تعاون سے یہ عظیم الشان محفل انعقاد پذیر ہے اور آج کی تقریر کے حوالے سے یہ آخری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں میں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، احادیث اور تاریخ کی روشنی میں آپ کی گوش گزار کی اور آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شخص فضیلت و مناقب میں حضور کے گھرانے کا، حضور کے شہزادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں، بالخصوص اپنے شہزادوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور حضور کے گھر والے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ گزشتہ اگر باتوں کو میں دہراؤں تو کافی وقت اس میں لگ جائے گا۔ آج کی جو گفتگو ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ میری گھڑی میں ٹھیک 11 بج چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مناسب وقت پر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا تاکہ آپ کل فجر کی نماز با جماعت ادا کر سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ جو شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پہ اعتراضات کرتا ہے، گویا کہ وہ شخص اپنی آخرت کو خود برباد کر رہا ہے۔ اور اعلی حضرت علیہ رحمہ نے تو بہت شدید لکھا، فرمایا ایک مقام پر کہ ایسا شخص جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات مسعود پہ اعتراض کرے یہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ تو خدا کے لیے ہم سب کو اپنا ایمان بچانا چاہیے اور کبھی بھی کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہ نکالے کہ جو ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پنجاب کے علاقے میں بھی میں تقریر کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اسی 25 دسمبر کو گوجرانوالہ کے اندر ان لوگوں کی خواہش ہے کہ جس طرح یہاں آپ بیان شہادت فرماتے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو اسی طرح سے آپ ہمارے پاس آ کر بھی بیان شہادت فرمائیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ، آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایروپلین کا ٹکٹ بہت مہنگا، 26 سے 27 ہزار روپے اس ٹکٹ کو خرید کر انہوں نے میرے حوالے کیا اور کہا کہ شاہ صاحب بیان بس اسی طریقے کا ہونا چاہیے جیسا کہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو پنجاب کے اندر یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی، چونکہ اگر آپ کراچی سے باہر نکلیں گے تو زیادہ تر سیدوں کا تعلق اہل تشیع حضرات کے ساتھ بہت ہو گیا، باقاعدہ سید پیروں کا تعلق تو بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے ایسی پٹی پڑھائی کہ آپ کراچی سے باہر نکلیں، پنجاب آپ پورا گھوم لیں، سندھ گھوم لیں، تو معاذ اللہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف، حالانکہ سنی اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت زیادہ بکواس کرتے، اور پھر اب یہ برائی اتنی پھیل رہی ہے کہ آپ اپنے کانوں کو پکڑ لیں گے کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ غریب نواز نے دین کا زیادہ کام کیا، یا حضرت نوح علیہ السلام نے دین کا زیادہ کام کیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے دین کا زیادہ کام کیا، تو گویا کہ اب حضرت غریب نواز کو معاذ اللہ انبیاء و مرسلین سے افضل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، انبیاء و مرسلین کا مقام بہت بلند ہے، بڑے سے بڑا ولی بھی ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ بے شمار لوگ اوٹ پٹانگ باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے سنیوں، اگر نجات چاہتے ہو تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسی میں ہم سنیوں کی نجات ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ وہ لقوے کی بیماری میں مبتلا تھے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرائن سے پتہ چل گیا کہ اب مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا کہ جن میں یزید بھی شامل تھا، اور فرمانے لگے دیکھو میرے پاس حضور کریم علیہ السلام کا اظہار شریف، میرے پاس حضور کریم علیہ السلام کی رضائے مبارکہ، میرے پاس حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ، میرے پاس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون مبارکہ ہیں کہ ایک بار سرکار نے اپنے ناخون کاٹے تھے تو حضور نے وہ ناخون مجھے دیے تھے، اور میں نے یہ سارے تبرکات کو جمع کر کے رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان تبرکات میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور مجھے ہر وقت ان تبرکات میں سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جب کفن دینا تو حضور کریم علیہ السلام کی چادر مبارکہ میں دینا، اور جب تم مجھے قبر میں رکھو تو جہاں جو جو جگہیں جسم کی سجدے میں لگتی ہیں ان ان جگہوں پر حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارکہ رکھ دینا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخون مبارکہ رکھ دینا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر قیامت تک یہ سلسلہ ایک لمبا وقت ہے جاری رہے گا۔ تو میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں میرے آقا کی خوشبو بسی ہوئی ہے اور یہ قبر میں میرے بہترین ساتھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں رکھ کر تم مجھے اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، میری قبر کو بند کر دینا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اپنے والد محترم کی اسی بات سے یزید پلیت کو سبق لینا چاہیے تھا کہ میرے والد محترم جب حضور کریم علیہ السلام کی چادر سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور کے ازار شریف سے اتنی محبت کرتے، حضور کے ناخنوں سے اتنی محبت کرتے، حضور کے بالوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، امام عالی مقام تو خود حضور کے دل کا ٹکڑا، حضور کے جگر کا ٹکڑا، حضور کے جسم کا ٹکڑا، تو اہل علم کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ یہیں سے اس کو سبق لینا چاہیے تھا، اور حضرت امام عالی مقام سے کوئی بھی ٹکراؤ اسے مول لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اقتدار کا نشہ، یہ بڑا عجب نشہ ہوتا ہے کہ بندے کو کتنا ذلیل کیا جائے، کتنا ہی رسوا کر دیا جائے، بندہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ تر اس کو تباہ کرنے والے اس کے چمچے ہوتے ہیں، اور چمچے اور یہ سفیر اور مشیر الٹے سیدھے مشورے دے کر کے اس کو بالکل جہنم کے کونے تک پہنچا دیتے ہیں، تباہی کے کونے پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہی حال ہم نے دیکھا اس پاکستان میں، کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہمیشہ جب بھی وہ اترتا ہے تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہی وہ اتارا جاتا ہے۔ تو اقتدار کا جو نشہ ہوتا ہے یہ بڑا عجیب نشہ ہے، اور اس میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں یاد رکھی کہ وہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کیونکہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اگر کہیں جانا ہو اور کہیں پر راستہ بند ہو تو ہم اس راستے سے گزر نہیں سکتے، مگر ان لوگوں کے لیے ساری آزادی ہے، آگے پیچھے دیکھیے پروٹوکول، ہوٹر چلتا رہتا ہے، سائرن بجتے رہتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آگے رینجرز پیچھے رینجرز، آگے پولیس پیچھے پولیس، بڑے شاہانہ انداز سے جو ہے یہ گزرتے ہیں، بلکہ یہ اگر خود بھی گاڑی میں نہ ہو تو ان کے گھر والے بھی اسی شاہانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نشے سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو شہرت کا نشہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑا عجیب و غریب نشہ ہے، شہرت کا نشہ کسی کو اگر لگ جائے تو پھر یہ نشہ ختم نہیں ہوتا کہ بندہ بس پہ پھولے نہیں سماتا، اور کوئی اگر اس بندے کو دیکھے نہیں، سلام نہیں کرے تو وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگ جاتا ہے کہ میں اتنا مشہور آدمی اور اس بندے نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، مجھے سلام کیوں نہیں کیا۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ادھر کیمیا سعادت میں حب جا پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ سارے تقربات، سارے تکبرات کو ہمیں اپنے وجود سے نکالنا ہوگا۔ تو یزید، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو فوراً ہی یزید پلید اقتدار پر فائز ہو گیا، حالانکہ یہ اقتدار جو حق تھا، خدا کی قسم تاریخ کو سارے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ حق تھا تو امام علی مقام امام حسین کا حق تھا، کیونکہ حضرت امام حسن نے چند شرائط کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی اور اقتدار ان کے حوالے کیا تھا، تو اب اس سے اقتدار کو واپس امام عالی مقام کی طرف لوٹنا چاہیے تھا، اور حضرت امام عالی مقام صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں امیر المومنین بننا چاہیے تھا، وہ امیر المومنین بنتے تو دین کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر جاتا۔ لیکن یزید نے جب دیکھا کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے، اب وہ دنیا سے جانے والے ہیں، تو یزید فوراً ہی اقتدار پر فائز ہو گئے۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب یزید اقتدار پر تو بیٹھ گیا، اس نے اپنے علاقے شام میں تو لوگوں سے کہہ دیا کہ میں امیر المومنین ہوں تمہارا، لیکن جب وہ رات کو سوتا، کروٹیں جب تبدیل کرتا تو اسے نیند نہیں آتی، بہت پریشان ہوتا کہ یہ نیند مجھے کیوں نہیں آ رہی، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ پریشان اس وجہ سے تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی گردنیں امام عالی مقام کے ہاتھ میں ہیں، امام عالی مقام اگر کچھ کہہ دیں تو لوگ امام عالی مقام کے نالین پر اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پھر دل ہی دل میں پلاننگ کرنے لگ گیا کہ اگر امام عالی مقام میری بیعت کر لے، میں زور زبردستی جیسے چاہے کروں، امام عالی مقام اگر میری بیعت کر لے تو پھر میری بیعت جو ہے، یہ اگر بیعت کر لیتے ہیں تو میرا اقتدار کو دوام حاصل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مورخین کہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد جو اس کے چیلے چپڑے تھے،
اس کے سامنے یہ معاملہ رکھا جتنے وزیر مشیر اس نے بنائے تھے کہ یہ امام علی مقام سے بیعت لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب بولو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو وزیروں اور مشیروں نے جو اس وقت عہدے پر تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک فہرست بنا اور جس جس علاقے میں جس شخص کا اثر ہے، جو با اثر شخص ہے جس کو لوگ موضی سمجھتے ہیں، تو پہلے تو فہرست بنائیں، اور فہرست بنانے کے بعد پھر اپنے گورنروں کے ذریعے سے اس سے بیعت کا مطالبہ کریں، حکم نامہ جاری کریں کہ فلانا شخص جو ہے یہ یزید کی بیعت کرے، اگر بیعت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا کر کے یہاں دمشق میں پہنچا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب وزیروں مشیروں نے جو مشورہ دیا اس میں جب لسٹ تیار ہوئی، یہ سارے معاملات سامنے آئے، تو سب سے اوپر نام امام علی مقام امام حسین کا لکھا ہوا، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کا لکھا ہوا، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اسماء گرامی لکھے تھے۔ تو یزید نے کہا کہ کام اگر شروع کیا جائے تو مدینے سے شروع کیا جائے، اور والی مدینہ ولید بن عقبہ۔ اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ عموماً میں بچپن سے یہ سنتے ہوئے آیا، اپنے علماء کرام سے اور کتابیں بھی پڑھتا ہوا آیا، کہ والی مدینے کا نام ولید بن عقبہ تھا، ولید بن عقبہ تھا، ولید بن عقبہ تھا، لیکن ایک مورخ کا میں نے قول پڑھا، انشاءاللہ تعالی مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو تحقیق کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ولید بن عقبہ نہیں تھا، بلکہ اس کا نام جو ہے اس کا نام ولید بن عتبہ تھا، عتبہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو عقبہ کہنے لگ گئے، حالانکہ اس کا نام جو ہے وہ عتبہ تھا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی جب فارغ ہوں گا جلسوں سے تو اس کو دیکھوں گا، اور اگر کہیں غلطی ہے تو ہمیں اگر ہم اس غلطی کو درست کر لیں تو اس میں کوئی بھی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ میں بچپن سے سنتے ہوئے آیا، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، لیکن ابو سننے لگ گیا، کتابیں جب پڑھی، جب دیکھا تو اصل نام ان کا عمر بن عبدالعزیز ہے اور لوگ انہیں عمر بن عبدالعزیز کہنے لگ گئے۔ پھر یہ بات جب علماء کے سامنے آئی اور لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے اپنی اس غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور پھر سب کے سب لوگ جو ہے عمر بن عبدالعزیز انہیں کہنے لگ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر مسٹیک ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تحقیق کروں گا، اور پھر میں تحقیق کرنے کے بعد یہ معاملہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی نشست ہوئی تو میں آپ کے سامنے اسے ضرور پیش کروں گا۔ تو اب یزید نے کہا کہ ابتدا کرتے ہیں مدینے سے، والی مدینہ ولید بن عقبہ کے نام ایک خط لکھا جائے اور ایک حکم نامہ جاری کیا جائے۔ خط میں بتایا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور انہیں سختی کے ساتھ حکم نامہ تحریر کریں، سخت الفاظ لکھیں، اور ان سے کہیں کہ فوراً ہی امام حسین امام علی مقام کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلاؤ، یہ جو عمارت ہے گورنر کی اس میں بلاؤ، والی مدینہ کی جو عمارت ہے اس میں بلاؤ، اور عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، اور ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرتے تو وہیں گورنر ہاؤس میں ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ خط پہنچا کسی بھی طریقے سے والی مدینہ کے پاس۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آج جس طرح سے آج جو بہت نظام فاسٹ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ خبر ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، اور کمیونیکیشن کا نظام بہت مضبوط ہے، میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں، اخبارات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، پہلے نہ تو اخبارات تھے نہ میڈیا تھا، بلکہ اگر کسی کو آپ خبر دینے کے لیے بھیجیں، مثلا کسی کو اگر آپ کعبے شریف کے پاس سے، یہ جو کعبے کی عمارت ہے اس کے پاس سے آپ کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجیں بیت المقدس کے پاس کہ جاؤں فلاں آدمی کو فلسطین کے اندر تم نے یہ خبر پہنچانی ہے، اور اس کے پاس اگر تیز رفتار گھوڑا بھی ہو تو تب بھی وہ کہیں جا کر کے ایک مہینے کے بعد وہاں پر پہنچتا تھا، ایک مہینے کے بعد، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور قبر پہنچانی ہو تو اس کا 40واں وہاں پر ہو رہا ہوگا، اور پھر قبر انتقال کی یہاں پر پہنچ رہی ہوگی، کیونکہ یہ سارے نظام جو آج جدید نظام ہیں اس وقت نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کسی طرح سے یہ خط اور حکم نامہ والی مدینہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچ گیا، ولید بن عقبہ نے خط کو پڑھا تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی قبر تھی، پھر ولید بن عقبہ نے ولید بن عقبہ نے خط کو پڑھا تو اس میں وصال کی خبر, اور ولید بن عقبہ نے جب یہ پڑھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے, اور اس کے بعد جب حکم نامے کو پڑھا کہ میں امیر المومنین یزید میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً امام علی مقام کو بلایا جائے, عبداللہ ابن زبیر کو, عبداللہ ابن عباس کو, اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے, اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں. عباس نے لکھا مورقین نے کہ یہ ولید بن عقبہ جو تھے یہ محب اہل بیت تھے, انہوں نے جب یہ حکم نامہ پڑھا اور یہ خط پڑھا تو یہ بڑے پریشان ہو گئے, لیکن کام تو ان کو کرنا تھا کیونکہ حکومتی عہدے پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے قاصد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ دیکھو کہ اس وقت امام عالی مقام, مورقین کہتے ہیں کہ یہ رات کا وقت تھا, جاؤ جا کر کے دیکھو کہ امام عالی مقام اس وقت کہاں پر ہیں, عبداللہ ابن زبیر کہاں ہیں, عبداللہ ابن عباس کہاں ہیں, اور جا کر کے انہیں یہ پیغام دو بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ کو والی مدینہ ولید بن عقبہ نے گورنر ہاؤس میں طلب کیا ہے, قصر عمارت میں طلب کیا ہے. اللہ اکبر, یہ قاصد وہاں سے نکلا اور قاصد امام عالی مقام کو تلاش کرنے جستجو میں لگ گیا. پھر قاصد گھومتے گھومتے مسجد نبوی شریف میں آیا تو حضرت امام عالی مقام امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک جگہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور کسی شرعی مسئلے پر یہ گفتگو کر رہے تھے. چنانچہ قاصد وہاں پر پہنچ گیا, امام عالی مقام کو اس نے سلام کیا, عبداللہ ابن زبیر کو سلام کیا, تو امام عالی مقام نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, کہا حضور قصر عمارت سے آیا یعنی گورنر ہاؤس سے آیا ہوں. اچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو, کہا آپ کو والی مدینہ طلب کر رہے ہیں, آپ کو بھی بلایا ہے, آپ کو بھی بلایا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا ہے. حضرت امام عالی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ, ہم تھوڑی دیر کے بعد گورنر ہاؤس پہنچ جائیں گے, قصر عمارات پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. اب جب وہ چلا گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ شہزادہ رسول یہ بتائیے یہ کیا معاملہ, اتنی رات گئے, ہمیں والی مدینہ نے طلب کیا, اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا, اور لگتا ہے کہ یہ خواب میرا بالکل درست ہے, اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ یزید مسند اقتدار پر بیٹھ گیا ہوگا اور اس نے فوراً ہی ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہوگا. میرا گمان تو یہ کہتا ہے, میرا خیال تو یہ کہتا ہے, میری عقل تو یہ کہتی ہے. کہا اچھا حضور اب والی مدینہ نے بلایا ہے تو ہم کیا کریں؟ امام علی مقام نے فرمایا ہم اکیلے نہیں جائیں گے, ہم کچھ نوجوانوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. تو امام علی مقام نے نوجوانوں کو بلایا, مورخین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 30 کے لگ بھگ تھی, بلایا انہیں اپنے ساتھ لیا, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی غالباً ساتھ تھے, یہ تینوں افراد 30 نوجوانوں کے ساتھ والی مدینہ کے پاس گورنر ہاؤس پہنچ گئے. حضرت امام علی مقام نے نوجوانوں سے فرمایا سنو تم یہیں پر کھڑے رہنا, جب تک میں نہ آ جاؤں خبردار یہاں سے نہیں ہلنا, اور سنو جب تمہارے کان میری آواز بلند ہو رہی ہو کہ میں زور سے گفتگو کر رہا ہوں تو فوراً تم قصر عمارات میں داخل ہو جانا, والی مدینہ کے محل میں داخل ہو جانا, گھر میں داخل ہو جانا. کہا ٹھیک ہے. اب امام علی مقام ان دونوں بزرگوں کے ساتھ والی مدینہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گئے. والی مدینہ ولید بن عقبہ نے پہلے تو معذرت چاہی کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دیں کہ اتنی رات گئے میں نے آپ کو بلایا, بات یہ ہے بات بڑی اہم تھی اس لیے آپ کو اس وقت بلانا بہت ضروری تھا. تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا بتاؤ بات کیا ہے؟ کہا حضرت اس خط کو پڑھ لیں. امام علی مقام نے خط کھولا, جب پڑھا تو اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی قبر تھی. تو امام علی مقام نے باواز بلند ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ, اور پڑھنے کے بعد کہا کہ اب کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت اب یہ ایک حکم نامہ آیا ہے, میں تو آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ اس میں الفاظ جو ہے وہ بڑے سخت استعمال کیے گئے, آپ ایسا کیجئے کہ آپ ان لفظوں کو خود ہی پڑھ لیجئے, ان الفاظ کو اور اس حکم نامے کو خود بھی پڑھ لیجئے. اللہ اکبر. اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم نامے کو جب پڑھنے لگ گئے تو اس حکم نامے میں لکھا ہوا تھا کہ میں والی مدینہ تم سے امام علی مقام عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس ان کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہوں، فوراً انہیں اپنے قصر عمارت میں بلاؤ یعنی گورنر ہاؤس میں بلاؤ، اگر یہ بیعت کر لے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو فوراً ان کے تن جو ہے ان کے سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیے جائیں۔ یہاں پر بعض مورخین کہتے ہیں کہ ولید بن عقبہ جب پریشان ہوئے تھے تو ولید بن عقبہ نے مشورے کے لیے اپنے نائب، یہ اس وقت ان کا نائب تھا کہ جس کا نام تھا مروان بن حکم، تو ولید بن عقبہ نے اسے بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ حکم نامہ ہے اور جس کو پڑھ کر کے میں تو گھبرا گیا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو یہ جو شخص ہے مروان بن حکم، یہ جب پیدا ہوا تو اس کے والد اس کا باپ اسے لے کر حضور کے پاس آیا تہنیک کے لیے۔ تہنیک کہتے ہیں عربی میں کہ کوئی چیز کوئی بزرگ اپنے منہ میں چبائے کھجور وغیرہ، اور چبانے کے بعد وہ بچے کے تالو سے لگا دے، تو اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب یہ لے کے آیا اس کا باپ اور کہا کہ حضور میرے بچے کی تہنیک فرمائیے، حضور نے فرمایا لے جا اسے، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جو ہے وہ اس کو واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مروان پر اور اس کے باپ حکم پر حضور کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور ایک مرتبہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باپ حکم کو شہر بدر بھی کر دیا، طائف بھیج دیا۔ اب ایسا شخص کہ جس کے بارے میں حضور فرمائے یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، حضور اس کے باپ پہ بھی لعنت بھیجیں اور اس پر بھی لعنت بھیجیں، اب ایسے بندے سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اسے مشورے کے لیے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے، تو یہاں پر یہ مروان کہنے لگا کہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کریں، بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ بیعت طلب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی جائے اور اسے دمشق میں یزید کے پاس بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر! اب ولید بن عقبہ نے جب یہ الفاظ سنے تو بڑے تاریخی الفاظ ولید بن عقبہ نے کہے، جس کو مورخین نے لکھے، ولید بن عقبہ نے مروان کو جواب دیتے ہوئے کہا مروان تو یہ مجھے کیسے مشورے دے رہا، اگر مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت بھی دے دے تو پھر بھی میں ایسا نہیں کروں گا کہ رسول کے شہزادے کو میں قتل کر دوں، ایسا نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دونوں جہاں میں تباہ و برباد کر دے گا، تیرا یہ مشورہ بالکل غلط ہے۔ ادھر پھر جب طلب کیا گیا اور امام علی مقام آئے اور امام علی مقام کے سامنے جب یہ ساری بات رکھی گئی، اب امام علی مقام کا خون جوش مارنے لگ گیا، کیوں نہ ہو کہ اس خون کے اندر خون مصطفیٰ کریم علیہ السلام شامل ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، امام علی مقام نے گرج دار آواز میں گورنر ہاؤس میں کہا، سنو والی مدینہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، روزانہ بلا ناغہ فرشتے ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، بلا ناغہ فرشتوں کی آمد ہمارے گھر میں ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے گھر کو بلند کیا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید زانی ہے، جس ہاتھ کو زندگی بھر مصطفیٰ چومتے رہے یہ ہاتھ کبھی بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ حسین کا سر کٹ سکتا ہے، حسین کے گھر والوں کا سر کٹ سکتا ہے، لیکن حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ فرمایا سن لیا تم نے میرا جواب، اب یہ جواب تم یزید تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے یہ جواب دیا، اور یہ جواب دے کر کے جب واپس ہونے لگے تو مروان نے کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے ولید بن عقبہ، ابھی انہیں گھیر لو اور ان سب کی گردنیں تن سے جدا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ لوگ مدعی خلافت بن جائیں اور کہیں کہ ہم امیر المومنین ہیں، یہ موقع بہت اچھا ہے۔ تو ولید بن عقبہ نے یہاں پر بھی اس کو ڈانٹا، وہ کہنے لگا کہ دنیاوی حکومت کے لیے میں حضور کے شہزادے کو قتل کر دوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! اب حضرت امام علی مقام یہ ساری بات کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے، لیکن مورخین کئی سوالات کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اتنے مسلمان تھے، اتنے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تو پھر یزید زور کیوں دے رہا تھا امام عالی مقام اس کی بیعت کرے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، وہ جانتا تھا کہ دنیا بھر کے دلوں پر اس وقت اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ امام حسین ہے. اقتدار ہو یا نہ ہو، حسین کی عزت، حسین کی شہرت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. اور اس وقت اس آسمان کے نیچے رسول کی اگر واحد شہزادے ہیں تو وہ حسین ہیں. اس کی سوچ یہ تھی، تھنکنگ یہ تھی کہ اگر حسین میری بیعت کر لیں گے تو پھر میرے اقتدار کو دوام حاصل ہو جائے گا. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر امام علی مقام بالفرض اس کی بیعت کر لیتے تو ہوتا کیا؟ وہ ہیرے جواہرات میں آپ کو تول دیتا، پیسے آپ کو دیتا، مال آپ کو دیتا، قیمتی سواریاں آپ کو دیتا، کوئی پریشانی آپ پر نہیں آنے دیتا. لیکن یاد رکھو کہ پھر حسین کی بیعت یزید سے، پھر یزید کے سارے سیاہ کارناموں پہ دلیل بن جاتی. ہم اگر آج عوام سے یہ کہتے کہ لوگوں دیکھو ہمارا حکمران جو ہے وہ زانی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، خبردار اس کو کبھی حکمران تسلیم نہیں کرنا، تو مجمع میں کھڑا ہو کر کے کوئی شخص کہتا وا مولانا حسین نے تو یزید کی بیعت کی، یزید بھی تو ظالم تھا، یزید بھی تو فاسق تھا، یزید بھی تو شرابی تھا، تو جب حسین اس کی بیعت کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کیوں نہیں مان سکتے؟ تو یاد رکھو سارے برے کاموں کے اوپر امام عالی مقام کی بیعت سند بن جاتی، پھر اسلام کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا. پھر حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ پھر اس فرق کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کیا، واپس آئے. صبح جب ہوئی تو اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ سنو اے میرے گھر والوں، مجھے رات والی مدینہ نے بلایا اور یہ معاملہ ہے، بیعت کا مطالبہ کیا، میں نے یہ جواب دیا، اب تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو. اللہ اکبر. وہ اہل بیت نبوت، ان کے وجود میں بھی تو پیارے مصطفیٰ کا خون ہے. وہ کہنے لگے شہزاد رسول، جو آپ نے کہا بالکل درست کہا، بالکل ٹھیک کہا. آپ کی جگہ ہم بھی ہوتے، ہمارے گھرانے کا اگر چھوٹا بچہ بھی ہوتا تو وہ بھی یقیناً یہی جواب دیتا کہ جو جواب آپ نے دیا. لیکن امام عالی مقام نے فرمایا سنو اب ہوگا کیا. فرماتے جواب تو میں نے دیا، اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اس کا بیعت کے لیے اصرار بڑھتا چلا جائے گا، وہ زور دینے لگ جائے گا، اور میں بیعت نہیں کروں گا تو وہ والی مدینہ ولید بن عقبہ کو معزول کر دے گا، اور ولید بن عقبہ کو معزول کرنے کے بعد کسی ظالم کو وہ والی مدینہ مقرر کر دے گا، پھر وہ ظالم اپنی فوج کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہوگا، ہمارے بھی چاہنے والے موجود ہیں، وہاں سے تلواریں چلیں گی، یہاں سے تلواریں چلیں گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے نانا کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے گا. دیکھو حضرت عثمان بھی سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے جان دے دی، سرکار کے مدینے کو خون سے رنگین نہیں ہونے دیا. تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں میں مدینہ، میں ہجرت کر جاتا ہوں، لیکن میں اپنے نانا کے مدینہ شریف کو کبھی رنگین نہیں ہونے دوں گا. بتائیے آپ سب کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ اہل بیت اطہار کی جتنی قدسی صرف شخصیتیں تھیں ان سب نے کہا کہ حضرت آپ نے جو بات کہی جس طرح سے کہی بالکل وہ درست ہے، اور جو بات ابھی آپ نے یہاں کہی کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں یہ بات بھی بالکل درست ہے. چنانچہ ان کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا کہ حضرت آپ کے یہ سارے معاملات بالکل درست ہیں، آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ یہاں سے ایسا کریں کہ مکہ شریف تشریف لے جائیں. ہجرت کرنا چاہتے ہیں نا آپ، کہیں اور نہیں جائیں بلکہ آپ مکہ شریف تشریف لے جائیں. امام عالی مقام نے اس تجویز کو پسند فرمایا. پھر امام عالی مقام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جو جو میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ سب تیاری کر لیں، انشاءاللہ تعالی کل فجر کی نماز پڑھ کے ہم یہاں سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوں گے. چنانچہ گھر کی عورتیں، بچے اور امام عالی مقام کے رفقا، انہوں نے تیاری شروع کر دی. بعض نے کہا کہ یہ 72 افراد تھے، بعض نے کہا کہ کم تھے، بعض نے کہا کہ جب امام عالی مقام مکہ شریف سے نکلے تو کچھ لوگ اور آ کر کے ان سے ملے. بہرحال ان کی تعداد 72 یا 73 ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت امام عالی مقام امام حسین مدینہ شریف چھوڑنا اس تصور نے امام عالی مقام کے رونگٹوں کو کھڑا کر دیا، کیونکہ امام عالی مقام پیدا ہی مدینہ شریف میں ہوئے تھے. مدینہ شریف کا ایک ایک پتھر، ایک ایک درخت، ایک ایک پتا شہزادہ رسول کو اچھی طریقے سے پہچانتا تھا. اللہ اکبر، امام عالی مقام کو جب یہ تصور آپ نے کیا تو پریشان ہو گئے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہو گئے. اور پھر مورخین نے بہت ساری باتیں لکھی، اگر میں سید نہیں ہوتا تو شاید میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتا، لیکن میں اگر اس طرف جاؤں گا تو پھر یاد رکھیے کہ پھر وہ ساری گفتگو جو مجھے کرنی ہے وہ ساری کی ساری گفتگو دری کی دری رہ جائے گی. کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی کے گھر میں کوئی قتل ہوا ہو اور آپ کہیں کہ صاحب گھر والوں میں سے کسی سے کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے والد کو کیسے قتل کیا گیا، آپ کی ماں کو کیسے قتل کیا گیا، اب مجھے بتائیے جس کے گھر میں یہ واردات ہوئی ہو وہ کیسے بتا سکتا ہے. تو یاد رکھو کہ اس معاملے پر گفتگو کرنا یہ میرے لیے بہت مشکل کام ہے. مجھے بخدا ایسا لگتا ہے کہ میں کسی تیز دھار تلوار کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اور جذبات اور احساسات جو ہیں یہ پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو میں اس کو روکتا ہوں، مختصراً آگے بڑھتا ہوں کہ امام عالی مقام پھر جب یہ فیصلہ کر چکے کہ مجھے ہجرت کرنی ہے، امام عالی مقام مسجد نبوی شریف میں آئے. رات کا وقت ہے، نماز آپ نے ادا کی، زار و قطار روتے رہے. رونے کے بعد امام عالی مقام پھر یہاں سے اٹھے، پھر امام عالی مقام اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر آئے اور حضور کی مزار شریفہ سے چمٹ گئے، اور حضور کریم علیہ السلام سے امام عالی مقام نے یہاں پر باتیں کی. اس کے بعد امام عالی مقام پھر اپنی والدہ محترمہ کی قبر شریفہ پر چلے گئے، اور وہاں امام عالی مقام نے اپنی والدہ سے بات چیت کی اور اپنی احوزاری پیش کی، اپنے معروضات پیش کیے. اور اس کے بعد حضرت امام عالی مقام نماز ادا کرنے کے بعد، یہ فجر کے بعد امام عالی مقام ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس آئے، اور حضرت ام سلمہ سے عرض کی کہ اے ہماری ماں، اب میں جانا چاہتا ہوں، مدینے سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور میں مکے کی طرف جا رہا ہوں. ام المومنین حضرت ام سلمہ نے پوچھا شہزادے کیا معاملات ہیں، تو سارے معاملات من وعن ان کے سامنے بیان کر دیے. حضرت ام سلمہ رونے لگ گئی، انہیں حضور کی وہ باتیں یاد آنے لگی کہ حضور کریم علیہ السلام نے بچپن میں مجھے مٹی دی تھی، وہ میں نے شیشی میں رکھ لی تھی، اور حضور نے فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا. اب وہ ساری باتیں جو ہیں وہ دماغ میں گھومنے لگ گئیں، یاد آنے لگ گئیں. اللہ اکبر، امام علی مقام سے کہتی ہیں کہ شہزادے مجھے یہ سفر، تم کہتے ہو کہ یہ مکے کا سفر ہے، مجھے یہ سفر مکے کا نہیں لگتا، مجھے تو یہ سفر کربلا کا لگتا ہے، جہاں پر تمہیں شہید کیا جائے گا، جہاں پر تمہارے گھر والوں کو شہید کیا جائے گا. امام عالی مقام نے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، اور آپ بچپن سے سنتے ہوئے آئے کہ کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کیا جائے گا، تو میں ضرور کربلا کو دیکھوں گا. آگے میں بتاؤں گا تاریخی بات، یہ ہر آدمی کا حوصلہ نہیں ہوتا، یہ بڑے مضبوط دل والے کی بات ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا، تاریخ بتاتی ہے ایک جگہ پر آگے آئے گا، فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ میرے لیے کوئی مقتل گاہ تیار کی گئی ہے، یعنی جہاں پہ مجھے قتل کیا جائے گا. حسین اپنی زندگی میں اس مقتل گاہ کو ضرور دیکھے گا، میں ضرور جاؤں گا. یاد رکھو، اگر ہم میں سے کوئی ہو اور اس کو پتا چلے کہ فلانی جگہ پر اسے قتل کر دیا جائے گا، ہم میں اس کا کوئی آدمی بھی ادھر نہیں جائے گا. لیکن اللہ اکبر، شہزاد رسول فرماتے ہیں میں جاؤں گا، میں جا کر کے اپنی مقتل گاہ کو دیکھوں گا. اللہ اکبر. اب امام عالی مقام سے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے یہ بات کہی تو امام عالی مقام نے کہا کہ امی جان، میں جانتا ہوں میں قتل کیا جاؤں گا، میرے گھر والے ذبح کیے جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ حسین کی مرضی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت امام عالی مقام حضرت ام سلمہ سے ملاقات کی، اور حضرت ام سلمہ سے ملاقات کر کے جب نکلے تو ام سلمہ کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ تو حسین کو صبر عطا فرما، اے اللہ تو حسین کو صبر عطا فرما. اللہ اکبر. اب حضرت امام عالی مقام جب نکلے تو مورخین کہتے ہیں کہ آخری حاضری اور دی اپنی والدہ محترمہ کی قبر شریفہ پر، اور وہاں پر امام عالی مقام کے جو الفاظ ہیں اس وقت میرے سامنے موجود ہے، لیکن مجھ میں پڑھنے کی وہ ہمت نہیں ہے. مختصر کہ امام عالی مقام، امام حسین اب ہجرت کر رہے ہیں، سارے مدینے کے مسلمان آ گئے، شہزادہ رسول جا رہے ہیں، وہ جو ساری رونقیں تھیں ان کے دم قدم سے اب تو لگتا ہے کہ وہ رونقیں ساری کی ساری ختم ہو جائے. یہ نماز پڑھاتے تھے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور یہ غریبوں سے کس طرح پیار کرتے تھے, کس طرح تواضع اور ان کے ساری کا یہ اظہار کرتے تھے. اب یہ جا رہے ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں, امام عالی مقام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, روضہ رسول پہ ان کی نظر ہے, مدینہ شریف کی ایک ایک دیوار پہ ان کی نظر ہے. امام عالی مقام نے یہ سفر جو ہے وہ شروع کیا, اور پھر امام عالی مقام 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ اتوار کا دن تھا. اگر ہم انگریزی تاریخ دیکھیں تو 3 مئی اور 680 یہ سن عیسوی بنتا ہے کہ امام عالی مقام یہاں سے روانہ ہو گئے. اور پھر امام عالی مقام 6ویں دن جمعۃ المبارکہ کا دین تھا, 3 شعبان المعظم 9 مئی 680 ہجری میں امام عالی مقام اب مکہ شریف پہنچ گئے. امام عالی مقام جب مکہ شریف پہنچے, ادھر یزید کو خبر ہو گئی کہ امام عالی مقام نے اور ان کے رفقا نے بیعت سے انکار کر دیا, اور امام عالی مقام نے یہاں سے ہجرت کی اور وہ مکہ شریف چلے گئے ہیں, تو یزید والی مدینہ پر بہت ناراض ہوا, اور اسی ناراضگی کی حالت میں اس نے والی مدینہ کو برطرف کر دیا. اور ایک شخص کے بعد مورخین نے کہا کہ اس کا نام ابن اشدق تھا, ابن اشدق کو اس نے والی مدینہ بنا دیا. بعض نے کہا کہ یہ بھی جو ہے وہ بہت ظالم آدمی تھا. اللہ اکبر. اب امام عالی مقام جیسے مکہ شریف پہنچے اور لوگوں کو پتا چلا, لوگ جوک در جوک شہزاد رسول کی زیارت کے لیے آ گئے. بڑا عجیب منظر میں دیکھتا ہوں, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینے کی طرف, مدینے کے سارے لوگ آ گئے. طلع البدر علینا من فنیت الودائی کے فلک شگاف نعرے اور یہ ترانے شروع ہو گئے. اور ادھر دیکھیے معاملہ, ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد رسول مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں, مکے پہنچ رہے ہیں, اور مکے کے سارے مسلمان امام عالی مقام کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہیں. اللہ اکبر. سب خوش ہو گئے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تشریف لے آئے. اب ہوتا کیا, امام عالی مقام نے فرمایا, سنو میں ہر نماز انشاءاللہ کعبے کے سامنے خود پڑھاؤں گا. امام عالی مقام فجر کی نماز ہے خود پڑھا رہے ہیں, ظہر ہے خود پڑھا رہے ہیں, عصر مغرب عشاء خود پڑھا رہے ہیں, مسلمانوں کے جنازے ہیں خود پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام عالی مقام نماز پڑھا رہے ہیں اور جوگ در جوگ مسلمان فجر کی نماز میں ظہر کی نماز میں امام عالی مقام کے پیچھے موجود ہیں اور عبادتوں کے مزے حاصل کر رہے ہیں. مورخین کہتے ہیں شعبان, ماہ رمضان, شوال, ذیقعدہ, یہ 3-4 مہینے بڑے سکون کے ساتھ گزرے, کوئی پریشانی نہیں تھی. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں کہ کوفیوں کو اس بات کی خبر ہوئی. میں نے آپ سے کہا کہ کمیونیکیشن کا نظام اس وقت ایسا نہیں تھا مربوط جیسا کہ آج. ادھر جا کر کے خبر ہو گئی کہ امام عالی مقام کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور یزید خلافت کی مسند پر بیٹھ گیا. امام عالی مقام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام عالی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کیا, اور امام عالی مقام یہاں سے ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچ گئے ہیں. اللہ اکبر. اب کوفیوں نے امام عالی مقام کو خطوط لکھنا شروع کر دیے. اب یہ کوفہ شہر کی بنیاد کب پڑی یہ بھی میں آپ کی نالج میں اضافے کے لیے بتاؤں. مورخین کہتے ہیں کہ 14 ہجری یا 16 ہجری قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کے مطابق نہیں تھی, تو مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی, یہاں مسلمانوں کے مکانات تعمیر کیے گئے. پھر 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ حضرت سعد ابن ابی وقاص یہاں پر منتقل ہو گئے. فرماتے اس طرح سے یہ کوفہ شہر وجود میں آیا. اب یہ کوفہ شہر اگر تاریخ کو دیکھیں آپ تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کا بہت بڑا محب کہتے تھے, اور اس میں زیادہ تر تعداد اہل تشیع حضرات کی تھی کہ ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں, ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں. حالانکہ اگر ہم تاریخ دیکھیں حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو انہی کوفے والوں نے جو ہے وہ شہید کیا. اسی طریقے سے حضرت امام حسن کو جو زہر دینے کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ کوفے والے جو ہے وہ شامل رہے, پیش پیش رہے. اب کوفے والوں کو جب پتا چلا کہ امام عالی مقام چلے گئے اور یزید کی بحث سے انہوں نے انکار کر دیا. او ہو، ان کے دل میں تو اب امام عالی مقام سے محبت کے لاوے پھوٹنے لگ گئے. ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، امام حسین ادھر چلے گئے، ہم امام حسین کو خطوط لکھیں گے اور امام حسین کو یہاں کوفہ بلائیں گے اور ہم چاروں طرف سے حسین کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، حسین کے پیغام کو پھیلائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ اکبر، مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے. پہلے چھوٹے چھوٹے لوگ، انہوں نے خطوط لکھے، اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں کے خطوط امام عالی مقام کے پاس آنا شروع ہو گئے. اور خطوط کا مضمون میں آپ کو بتاؤں کہ سارے خطوط کے مضمون یوں ہی تھے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے، آپ جانتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید ظالم ہے، ہم اس سے بیعت نہیں کر سکتے، ہم بیعت کریں گے تو آپ کے ہاتھوں پر کریں گے، اگر آپ نہیں آئے اور ہم نے ان کی بیعت کر لی تو آپ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اس طرح کے خطوط انہوں نے لکھنے شروع کر دیے اور وہ خطوط امام عالی مقام کے پاس آنے لگ گئے. اور جو خطوط آنا شروع ہوئے تو پہلے دن 53 خطوط آ گئے، اس کے بعد جو ہے اور خطوط آنا شروع ہوئے. شیعہ مورخ، اس کا نام ملا باقر مجلسی عثمانی ہے، اس نے اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھا کہ 12,000 شیعہ مومنین کے خطوط امام عالی مقام پہ آ گئے. اور پھر بعض مورخین نے کہا کہ ان کی تعداد 40,000 سے بھی جو ہے وہ تجاوز کر گئی کہ حضور آئیے، ہم یہاں پر انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے. امام عالی مقام نے سارے خطوط پہ غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد ان کے لیے خط لکھا، سب کے لیے فرمایا، سنو، تمہاری محبتیں، تمہارا پیار، تمہارا خلوص جو خط میں لکھا ہوا ہے یہ مجھ پہ ظاہر ہو رہا ہے. پہلے میں نہیں آؤں گا، پہلے میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. مسلم ابن عقیل تمہارے پاس پہنچیں گے اور اس کے بعد جب مسلم ابن عقیل سارے حالات و معاملات کو دیکھیں گے تو مسلم ابن عقیل میرے نام خط لکھیں گے کہ معاملات ٹھیک ہیں، حضرت آپ تشریف لے آئیے. اگر مسلم ابن عقیل نے سارے معاملات درست لکھے تو انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد تمہارے درمیان میں موجود ہوں گا. اللہ اکبر، اب حضرت امام عالی مقام امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور بلانے کے بعد ان کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے اور ان سے کہا کہ آپ جائیے کوفہ، اور کوفہ جانے کے بعد حالات و معاملات کو دیکھیے، باریک بینی سے اس کا جائزہ لیجئے، اور پھر اگر آپ مجھے خط لکھیں گے تو آپ کا خط میرے لیے اہمیت کا حامل ہوگا اور میں آپ کے پاس انشاءاللہ تبارک و تعالی جلدی آ جاؤں گا. اب مورخین کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو ان کے دو بچے، آپ نے عموماً، یہ پریکٹیکل ہے میرا بھی اور آپ کا بھی روزانہ کا، کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بچے چمٹ جاتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. اور بعض مرتبہ ہماری عورتیں کہتی ہیں جاؤ چیز دلا کے لے آؤ، جاؤ تھوڑا بہلا پھسلا کے لے آؤ، تھوڑا گھما کے لے آؤ، تو ہم بچوں کو گھماتے ہیں، چیز وغیرہ دلا کر کے جو ہے وہ بچوں کو گھر میں چھوڑتے ہیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو حضرت مسلم ابن عقیل جب نکلنے لگے تو مسلم ابن عقیل کے دو بچے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم، یہ دونوں ننھے شہزادے تھے، یہ دونوں آ گئے. بابا جان ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، بابا جان ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اللہ اکبر، تو گھر کی عورتوں نے کہا کہ مسلم ابن عقیل بچے اتنے رو رہے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، لے جاؤ انہیں کوفہ اور پھر واپس آ جانا. تم دیکھ رہے ہو کہ اتنے خطوط آ گئے ہیں اور لوگ امام علی مقام سے کتنی محبت کرتے ہیں، تم بھی تو نبی کریم علیہ السلام کا خون ہو، وہ تم سے بھی محبت کریں گے، تمہارے بچوں سے محبت کریں گے. اچھا ہے یہ ان کی آب و ہوا تبدیل ہو جائے گی، یہ اچھے طریقے سے کوفہ میں جو ہے وہ گھوم لیں گے. تو حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ لے دو بچوں کو ساتھ لیا اور نکلے. ایک جگہ میں نے تاریخ کا ایک ورق پڑھا، اس کی ایک عبارت پڑھی کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب نکلے تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے تو راستے میں ایک آدمی بکرے کو ذبح کر رہا تھا یا دمبے کو ذبح کر رہا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل واپس آ گئے، امام عالی مقام نے فرمایا کیا ہوا واپس آ گئے، آپ گئے نہیں؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے تو آگے کے معاملات بہت خطرناک لگتے ہیں، میں نے راستے میں دیکھا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے تو گویا کہ میں سمجھ رہا ہوں، میرا دماغ اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اب یہ آگے کے جو معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. امام علی مقام نے فرما جاؤ اللہ رسول پہ بھروسہ رکھو، جاؤ جو ہے قسمت میں وہ تو ہو کر کے رہے گا. تو حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کوفے پہنچ گئے. کوفے جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے تو مختار بن عبید ثقفی، اس شخص کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل نے قیام کیا. اور یہ مختار بن عبید ثقفی، اس کا نام اگر میرے پاس وقت بچا ابھی دماغ میں رکھ لے، آگے بتاؤں گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. لیکن کوفے کے اندر یہ بہت مشہور شخص تھا اور بہت مضبوط شخص تھا. حضرت مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں چلے گئے اپنے بچوں کو لے کر، اور پھر جب کوفے والوں کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل آ گئے ہیں، تو ایک دن 12,000 کوفی آئے اور حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. دوسرے دن ان کی تعداد 18,000 ہو گئی، یہ آ گئے انہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. پھر تیسرے دن 10,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ کوفی آ گئے اور انہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. حضرت مسلم ابن عقیل نے ہر جگہ کا جائزہ لیا، مسجد میں وہ جاتے، نماز میں شامل ہوتے، دیگر علاقوں کا وہ دورہ کرتے. وہ سمجھ گئے کہ سب کے دلوں میں محبت امام حسین کی موجود ہے اور یہ سب لوگ امام حسین امام علی مقام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب مسلم ابن عقیل نے دیکھ لیا یہ سارے معاملات ایسے ہیں. مسلم ابن عقیل نے خوشی میں خط تحریر فرما دی، شہزادہ رسول آپ تشریف لے آئیے، یہ سارے لوگ تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا عشق کرتے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 3 دن یا 1 ہفتے کے اندر میرے ہاتھ پر جو ہے وہ 40,000 افراد جو ہے وہ بیعت کر چکے ہیں، تو حضور یہ سب آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے. یہ خط یہاں سے روانہ ہوتا ہے. اب ادھر کیا ہوا جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے؟ اب ادھر ہوا یہ کہ مورخین کہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ معاذ اللہ یزید کو امیر المومنین سمجھتے تھے وہ سب کے سب لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے سنو یہاں کے گورنر جو ہیں نعمان بن بشیر، یہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ صحابی رسول ہیں، نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں اور یہ حضور سے اور حضور کے گھر والوں سے بہت محبت کرتے ہیں. یہاں پر تم معاملے کو دیکھ رہے ہو کہ مسلم ابن عقیل آ گئے، 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، حالانکہ اس وقت جو امیر المومنین ہے وہ یزید ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوفہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں یزید کے نام خطوط لکھنے چاہیے اور ان سے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایسا کریں کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیں اور کسی سخت آدمی کو آپ جو ہے وہ کوفے میں بھیجیں، اس کا گورنر بنائیں. اللہ اکبر. اب ان لوگوں نے جو یزید کی حمایت میں تھے، مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے اور وہ یزید کی طرف پہنچے، تو یزید نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جتنے وزیر مشیر تھے کہنے لگا کیا معاملہ کیا جائے، تو میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ بصرہ کا جو حاکم ہے عبید اللہ ابن زیاد اس کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دیا جائے، اور اس کو وہاں سے ہٹانے کے بعد اس کے بھائی عثمان کو وہاں پر مقدر کر دیا جائے، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں سے ہٹا کر کے کوفے کا جو ہے وہ گورنر مقرر کر دیا جائے. تو یزید نے اس بات کو تسلیم کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ بالکل جانور تھا، بہت سخت آدمی تھا، اس کے دل میں گویا اس کے جسم میں دل نہیں تھا بلکہ پتھر تھا، اس کو وہاں پر مقرر کر دیا جائے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب مورخین کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی معاملات ہو گئے کہ وہاں حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو والی کوفہ مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بھائی کو بصرہ کا حاکم بنا دیا گیا. تو عبید اللہ ابن زیاد 500 آدمیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوا بصرہ سے، اور عبید اللہ ابن زیاد کو یہ بات معلوم تھی کہ سارے کوفے والے شہزادے رسول کا انتظار کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اسی راستے سے آیا جہاں سے شہزادہ رسول کو آنا تھا. یہ رات کا وقت تھا، اب جب اس راستے سے آیا لوگ سمجھ گئے کہ شہزادہ رسول تشریف لے آئے ہیں، سب خوش ہو گئے، خوشی کے ترانے گانے لگ گئے. بعد میں ایک شخص کی جب نظر پڑی تو اس نے کہا یہ امام عالی مقام نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے اور یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ لوگ تتر بتر ہو گئے، کیونکہ لوگ اس کے ظلم سے بڑے اچھے طریقے سے واقف تھے. عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان بن بشیر کو معزولی کا اس نے پیغام دکھا دیا، حکم نامہ دکھا دیا، آپ کو معزول کر دیا گیا، اب میں آج سے جو ہے والی کوفہ میں ہوں، اور صبح جب ہوئی تو مورخین کہتے ہیں کہ اس نے قبیلے کے تمام سرداروں کو بلا لیا جن کا لوگوں پر اثر تھا، سب کو بلا لیا، اور سب کو بلانے کے بعد کہا کہ سنو، میری بات کان کھول کے سنو، تم مجھ کو اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ میں کتنا ظالم شخص ہوں، اور مجھ کو یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ تم نے خطوط لکھ کر کے مسلم ابن عقیل کو بلایا، امام عالی مقام کو بلایا، اور تم میں سے 40,000 مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، سنو اس بیعت کو توڑ دو، اس بیعت کو لوگوں سے کہو کہ واپس لے لیں، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑا کر کے تمہیں بھی چوراہے پر ٹنگا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب عبیداللہ ابن زیاد نے جب یہ سخت گفتگو کی تو مورخین کہتے ہیں کہ اب کوفے کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اب لوگ تتر بتر ہونے لگ گئے کہ عبیداللہ ابن زیاد تو بڑا یہ ظالم شخص ہے، اور حالات کس طریقے کے تبدیل ہو گئے۔ تاریخ کا یہ پیراگراف بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ حالات جو ہے وہ کس قدر خراب ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ سنا کہ عبیداللہ ابن زیاد آ گیا، قبیلے کے افراد کو اس نے بلا لیا، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ حکمت عملی تھی، بہتر سمجھا کہ میں مختار بن عبید ثقفی کے گھر کو چھوڑ دوں اور میں کسی اور کے گھر میں خاموشی سے چلا جاؤں تاکہ میری قبر کسی کو نہ ہو۔ چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے نکلے اور مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ یہ ہانی بن عروہ جس طرح مختار بن عبید ثقفی جس کا پورا ہولڈ تھا کوفے کے لوگوں پر، اسی طریقے سے ہانی بن عروہ جو ہے ان کا بھی بڑا روب و دبدبہ تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ جب یہ کسی محاذ پر جاتے تو 4,000 گھڑ سوار ان کے ساتھ موجود ہوتے اور 8,000 مجاہدین پیدل ان کے ساتھ چلا کرتے تھے، اتنا ان کا جو ہے وہ روب و دبدبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نو یہاں پر ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے۔ ہانی بن عروہ یہ بڑے مہمان نواز آدمی تھے، اور بعض مورخین نے لکھا کہ انہوں نے مولا علی کے ساتھ کئی جنگوں میں حصہ لیا، بہت بہادر آدمی تھے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت ان کی عمر 98 برس تھی، 98 برس عمر، اور پھر بھی جو ہے اپنے قبیلے پر انہیں مکمل گرفت حاصل۔ اللہ اکبر۔ مسلم ابن عقیل جب ان کے مہمان بنے تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ حضرت آپ سکون کے ساتھ میرے گھر میں رہیں، کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں اپنی جان آپ کو قربان کر دوں گا، لیکن آپ کو میں ایک بال برابر بھی خراش نہیں لگنے دوں گا، آپ میرے گھر میں رہیں۔ ایک کمرہ دے دیا گیا، بستر لگا دیا گیا، حضرت مسلم ابن عقیل یہیں پر عبادت کرتے، کھانا وغیرہ یہیں پر کھاتے، اور مسلم ابن عقیل یہیں پر موجود ہے۔ وہاں پر کوفے کے حالات جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب عبیداللہ ابن زیاد یہ بچپن کا دوست تھا مورخین کہتے ہیں ہانی بن عروہ کا، تو یہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اپنے درباریوں سے کیا بات ہے، یہ سارے سردار مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، یہ میرا بچپن کا دوست ہانی بن عروہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ بیمار ہیں۔ فرمایا اچھا میرا دوست بیمار ہے، تو جا کے اس کے گھر خبر کر دو کہ کل میں اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ تو وہاں پر خبر کر دی گئی کہ کل جو ہے وہ گورنر صاحب آپ کی عیادت کے لیے آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمارہ بن سلول، یہ شخص کہنے لگا حضرت مسلم ابن عقیل سے، سنیے مسلم ابن عقیل بہت اچھا موقع ہے، جب عبیداللہ ابن زیاد گھر میں آئے گا آپ دروازے کے پیچھے چھپ جائیے گا، یا آپ کسی جگہ پر چھپ جائیں۔ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ یہ بھی مشورہ دیا کہ ہانی بن عروہ نے کہا کہ جب میں کہوں کہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ، سمجھ لو کہ یہ خفیہ ورڈ ہوگا، خفیہ الفاظ ہوں گے، تو جب موقع مطلب کہ بہت اچھا ہے تم اسی وقت تلوار نکالنا اور عبیداللہ ابن زیاد کی گردن اڑا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا، عبیداللہ ابن زیاد جب ہانی بن عروہ کی عیادت کے لیے آیا، اور واقعی جب ہانی بن عروہ کے وہ قریب ہوا، ہانی بن عروہ نے کہا پانی پلاؤ پانی پلاؤ، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل دروازے کے پیچھے سے نہیں آئے، یا جس جگہ چھپے تھے اس جگہ سے نہیں آئے، وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو ہانی بن عروہ کہنے لگ گئے اور لوگ کہنے لگ گئے حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فرمایا میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ میں نے اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ غور فرمائیے, عبیداللہ ابن زیاد یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی جان کا دشمن ہے, لیکن مسلم ابن عقیل اس کو قتل نہیں کر رہے, بلکہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا, بلکہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتا. اللہ اکبر, ہانی بن عروہ کے گھر عبیداللہ ابن زیاد ایک بار آیا, دو بار آیا عیادت کے لیے. اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ اس نے درباریوں سے کہا کہ جب سے میں آیا ہوں مسلم ابن عقیل کا نام میں نے نہیں سنا, یہ مسلم ابن عقیل ہے کہاں, کہاں پر چھپے ہوئے, تلاش کیا جائے. اور جب تلاش کر لو تو فوراً اسے انہیں جو ہے اس عمارت میں پیش کر دو. اللہ اکبر, اس نے بہت کوشش کی, مورخین کہتے ہیں بہت کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ کیا کیا جائے, کس طریقے سے جو ہے وہ مسلم ابن عقیل کو تلاش کیا جائے. اب مورخین کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک شخص تھا جس کا نام ماقل تھا, یہ شام وغیرہ یا کہیں سے تعلق رکھتا تھا, اور یہ جاسوسی کے کام میں بہت ایکسپرٹ تھا, بہت ماہر تھا. چنانچہ اس نے اس ماقل کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا, ماقل تم نے میرا ایک بہت بڑا کام کرنا ہے, اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں منہ مانگا انعام تمہیں دوں گا. ماقل نے کہا کہ بتا وہ کام کیا ہے. کہا کام یہ ہے, ذرا پتہ تو لگاؤ یہ مسلم ابن عقیل کہاں کہاں چھپے بیٹھے ہیں, ذرا معلوم تو کرو. اللہ اکبر, اب یہ ماقل تیار ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تلاش کروں گا, مگر کچھ رقم تو آپ مجھے دیں. تو بعض مورخین نے کہا کہ 3000 درہم اسے دیے, بعض نے کہا کہ اس سے زیادہ اسے دیے. اب وہ تلاش میں نکلا. ایک دن ہو گیا, دو دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, لیکن بڑی کوشش اس نے کی, حضرت مسلم ابن عقیل اسے نہیں مل رہے. بڑا پریشان ہو گیا, تھک ہار کر کے وہ جامع مسجد آ گئے, کوفے کی جامع مسجد, اس میں آ گیا, بیٹھ گیا. دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. آخر میں ایک بزرگ, مورخین نے کہا کہ ان کا نام مسلم بن اوس سجا تھا, وہ بزرگ نماز سے فارغ ہو گئے, سنتیں پڑھ لیں, فرض پڑھ لیے, اس کے بعد وہ نفلیں پڑھے جا رہے ہیں. نفل سے فارغ ہوئے تو قرآن کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی. یہ سمجھ گیا کہ جو اتنی عبادت کرتا ہوگا یقیناً یہ شخص محب اہل بیت ہے, اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. چلو جب یہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے پاس میں جاؤں گا. چنانچہ جب مسلم بن اوس فارغ ہو گئے, یہ ماقل جاسوس ان کے سامنے آ گیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا, سلام دعا کی. مسلم بن اوس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں ملک سے آیا ہوں. کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل یہاں پر آئے اور لوگوں نے ان کی بیعت توڑ دی. پہلے 40,000 بیعت کر چکے تھے, اب بیعت توڑ چکے, اور عبیداللہ ابن زیاد آ گیا تو وہ کہیں پر چھپ گئے ہیں, اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ منگانے کے لیے پیسہ وغیرہ نہیں ہے. کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں دور دراز سے آیا ہوں, میں اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہوں, یہ دیکھیے میرے پاس 3000 درہم ہیں, میں ان کو دینا چاہتا ہوں. حضرت مسلم بن اوس سجا یہ اس کی باتوں میں آ گئے, بولے بھالے آدمی تھے, اس کی باتوں میں آ گئے. یاد رکھو منافقوں کا یہی حربہ ہوتا ہے, اور ہم سنی میں دیکھتا ہوں جتنا ہم اپنے آپ کو ہوشیار کہیں ہم بھولے بھالے لوگ ہیں. کوئی ہمیں کس طریقے کی بات کرتا ہے ہم اس کی بات میں آ جاتے ہیں, اس کی بات میں آ جاتے ہیں. اللہ اکبر, تو مسلم بن اوس سجا اس کی بات میں آ گئے اور اسے پتا بتا دیا حضرت مسلم ابن عقیل کا, بلکہ ساتھ لے کر کے آئے, مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرائی ہانی بن عروہ کے گھر میں. وہ ہاتھ پر مرید بھی ہو گیا, بیعت بھی اس نے کی, اور بیعت کرنے کے بعد کہا حضرت فلانی جگہ سے آیا ہوں, یہ 3000 درہم آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. حضرت مسلم ابن عقیل نے اس کے نذرانے کو قبول نہیں کیا, لیکن برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے نذرانے کو قبول کر لیا. ہوتا یہی ہے, بعض مرتبہ جو مخلص پیر ہیں وہ تو نذرانے کو قبول نہیں کرتے, جائے باہر جیسے ہی وہ نکلتا ہے تو مرید جو ہے فوراً جو ہے وہ نذرانے پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو گویا یہ معاملہ آج کا نہیں ہے, یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اللہ اکبر, اب کیا ہوا؟ اب وہ روزانہ آتا, صبح سے شام تک رہتا, پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے, ساتھ کھانا بھی کھا رہا ہے, اور ساری رپورٹ وہ لیتا, اور رپورٹ لینے کے بعد ایک ایک بات اپنے پاس نوٹ کرتا, اپنے دماغ میں بٹھاتا. اب ایک دن عبیداللہ ابن زیاد نے درباریوں سے کہا کہ وہ ماقت کہاں, اس کو میں نے کسی کام پر بھیجا تھا اور بڑا عرصہ ہو گیا کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا. ماقل کی تلاش شروع ہو گئی, ماقل آ گیا. عبیداللہ ابن زیاد اس پہ برہم ہو گیا, کہنے لگا ماقل میں نے تمہیں اتنے 1000 درہم دیے, یہ بتاؤ تم نے ابھی تک مسلم ابن عقیل کا پتہ نہیں چلایا؟ تو ماقل مسکرایا, ماقل کہنے لگا میں نے پتہ چلا لیا. کہا اچھا پتہ چلا لیا ہے, کہاں پر ہے؟ کہا وہ ہانی بن عروہ جو آپ کا بچپن کا دوست ہے اس کے گھر میں وہ رکے ہوئے فلاں کمرے میں ہیں. کہا اوہو اچھا, ہمارے دوست نے ہمارے دشمن کو جو ہے وہ پناہ دی ہوئی ہے, معاذ اللہ. اس نے پھر اپنے سپاہیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جا کر کے ہانی بن عروہ کو لے کر کے آؤ. تو سپاہیوں نے کہا کہ وہ تو اس وقت بیمار ہے, شدید بیماری میں. کہا کیسی بھی حالت ہو ہانی بن عروہ کو فوراً یہاں پہ لے کے آؤ, اٹھا کے لے کے آؤ. چنانچہ سپاہی گئے اور ہانی بن عروہ کو ساتھ لے آئے. ہانی بن عروہ یہ کسی کو بتایا بھی نہیں, کسی کو ساتھ بھی لے کر کے نہیں آئے, اور وہ اپنے دل و دماغ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ مسلم ابن عقیل یہاں پر چھپے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب ہانی بن عروہ جب گورنر ہاؤس پہنچے تو دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہے اور یہ غصے میں ہے. کہا ہانی بن عروہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے؟ ہانی بن عروہ نے کہا کہ تمہارا دشمن کون؟ کہا مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل کو تم نے پناہ دی ہے؟ ہانی بن عروہ نے کہا یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ بلا ثبوت کے آپ الزام لگا رہے. اس نے کہا ثبوت پیش کرتا. ماقل کو پیش کر دیا. اب جیسی ماقل کو پیش کیا تو ہانی بن عروہ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو گیا. انہوں نے کہا او ہو, یہ ہے کہ جس نے خبر دی یہی وہ جاسوس ہے. پھر ہانی بن عروہ نے 98 برس کی عمر میں ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا میں نے پناہ دی, مہمانوں کو میں پناہ دیتا ہوں, اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کہا ہانی بن عروہ فوراً مسلم ابن عقیل کو ہمارے دربار میں پیش کرو. کہا مہمان کو میں تمہارے دربار میں پیش نہیں کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسلم ابن عقیل کو مار دو گے, ان کو شہید کر دو گے. میں اپنے مہمان کو اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کہا ہانی بن عروہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں مار دوں گا. ہانی بن عروہ نے کہا اگر مجھ پہ تلوار اٹھاؤ گے پھر تمہارے قصر عمارت کے باہر تلواریں چمکیں گی, پھر میرے قبیلے کے افراد آ جائیں گے. تو یہ اب عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تو مجھے دھمکی دیتا ہے؟ کہا ہاں, جب تو مجھے دھمکی دیتا ہے تو میں بھی تجھے دھمکی دیتا ہوں. اب یہ کیفیت غصے میں تبدیل ہو گئی. تو مورخین کہتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ڈنڈا اٹھایا اور ہانی بن عروہ کے سر پہ مارنا شروع کر دیا کہ آپ کے ہونٹ پھٹ گئے, اور 98 برس کی عمر مجھے بتائیے آپ شدید زخمی ہو گئے. پھر حضرت ہانی بن عروہ کو اٹھا کر کے اس نے جیل میں بند کر دیا. کہتے ہیں کہ جب اس نے بند کیا اب پورے کوفے کے اندر یہ بات گرم ہو گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا. جب یہ بات گرم ہو گئی قبیلے والے نکل پڑے. حضرت مسلم ابن عقیل کو جب پتا چلا کہ میری خاطر میرے مہمان کے ساتھ میرے میزبان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا, حضرت مسلم ابن عقیل بھی نکلے. اس وقت مجاہدین کی تعداد 40,000 ہو گئی. 40,000 چاروں طرف سے گورنر ہاؤس کو کھیل دیا گیا. اوہو, عبید اللہ ابن زیاد کی تو کھٹیا کھڑی ہو گئی. وہ پریشان ہو گیا اگر یہ 40,000 کے 40,000 اگر اس وقت حملہ کر دیتے ہیں میں تو تباہ ہو جاؤں گا, یہ سارا کا سارا کوفہ جو ہے پھر حسین کے قدموں پہ قربان ہو جائے گا, کیا کیا جائے؟ اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا. اس نے قاضی شرح کو بلایا. یہ قاضی شرح ان کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے. قاضی شرح کو بلایا, ادھر آؤ قاضی شرح, دیکھ لو جا کر, دیکھو ہانی بن عروہ زندہ ہیں, دیکھو اپنی آنکھوں سے حیات ہیں. قاضی شرح نے جب دیکھا, دیکھا زندہ تو ہیں مگر زخمی بہت ہیں. تو حضرت ہانی بن عروہ نے انہیں اپنے قریب بلایا, فرمانے لگے قاضی شرح جا کر کے اعلان کر دو, میرے برادری والوں کو بتا دو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, اگر ابھی 25-30 آدمی ادھر آ جائیں گے تو فیصلہ یہیں پر ہو جائے گا. قاضی شرح نے کہا میں بتا تو دوں مگر دیکھو ساتھ میں اس نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی مجھے جو ہے پھر نقصان پہنچا دے گا. اللہ اکبر. قاضی شرح باہر نکلے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں آپ کو اتنا انعام دوں گا, آپ جا کر کے کہہ دیں کہ دونوں دوست ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ زندہ ہے. اللہ اکبر. قاضی شرح نے جا کر کے چھت پہ اعلان کر دیا, اور چھت پہ جب اعلان کیا تو لوگ خوشی خوشی واپس ہونا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد بعض مورخین نے کہا کہ یہ اعلان تو کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ اعلان بھی کر دیا, سنو بہت جلد دمشق سے امیر المومنین یزید کا لشکر روانہ ہو چکا ہے, تم جو عبید اللہ ابن زیاد کی دشمنی پر آ گئے ہو یزید کا لشکر آنے والا ہے, وہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، خبردار سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاؤ، کوئی دکھائی دے گا اس کو لٹکا دیا جائے گا، عبرتناک سزا دی جائے گی۔ مورخین کہتے ہیں کہ یکا یک حالت تبدیل ہو گئی، عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں، اپنے شوہروں کو پکڑتی اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جاتی، بچے نکل آئے اپنے باپوں کو پکڑتے اپنے ساتھ گھر لے جاتے۔ اللہ اکبر، مورخین کہتے ہیں سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، کھڑکیاں بند کر لی۔ حضرت مسلم ابن عقیل، نماز کا وقت ہے غالباً یہ مغرب کا وقت تھا، تو مسلم ابن عقیل جامع مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، پیچھے مسلم ابن عقیل کے 500 افراد ان کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ چلو، یہ 40,000 نے بیعت کی تھی اور یہ کمزور نکلے، یہ چلے گئے، مگر یہ 500 آدمی مجھے بہت مضبوط دکھائی دیتے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز مکمل ہوئی، مسلم ابن عقیل نے جب سلام پھیرا، 500 کے 500 غائب۔ اب مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں، مسجد شریف سے باہر نکلتے ہیں تو سناٹا ہی سناٹا ہے، ویرانگی ہی ویرانگی ہے، ہر مکان کا دروازہ بند، ہر مکان کی کھڑکی بند، ہر سرایا بند۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو روا دوا ہے، سوچ رہے ہیں کہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمیں خطوط لکھ کر کے بلانے والے، یہ کیا معاملہ انہوں نے کر دیا، یہ سب کے سب دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے، کھڑکیاں بند کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت مسلم ابن عقیل، رات کا وقت ہے، سوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے شہزادہ رسول کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیے، یہ سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور وہ خط تو اب کچھ ہی دنوں کے بعد ان تک پہنچ جائے گا، وہ میری بات کو تسلیم کرتے مانتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل پڑیں گے، وہ جب نکلیں گے پھر ان کو بھی جو ہے یہ شہید کر دیں گے۔ واقعی لوگ جو کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کے کوفی لوگ وفادار نہیں ہوتے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل سوچ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ ہر دروازہ بند، ہر کھڑکی بند۔ مسلم ابن عقیل ایک گلی میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ ایک عورت بوڑھی ہے، اور مورخین نے کہا کہ اس کا نام توعا تھا، توعا واؤ عین، ہاں توعا، اس کا نام توعا تھا۔ وہ گھر کے باہر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، وہ رات کو دیر سے اکثر گھر آیا کرتا تھا۔ اب ماں اپنے بچے کے انتظار میں بیٹھی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل توعا کے سامنے پہنچے، سب سے پہلے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، فرمانے لگے خاتون سے آپ کا نام کیا ہے، کہا توعا، کہا توعا ایک گلاس پانی مل جائے گا، ایک پیالہ پانی پلا دو گی، کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اندر گئی، پیالے میں پانی لے آئی، حضرت مسلم ابن عقیل بیٹھ گئے، پانی پی رہے ہیں، جب پانی پی چکے تو پیالہ ایک طرف رکھ دیا، اب بیٹھے ہوئے سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ تو وہ غور سے مسلم ابن عقیل کو دیکھ رہی ہے، کہنے لگی آپ نے پانی پی لیا، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ توا کہاں جاؤں، ہر دروازہ بند ہے، ہر کھڑکی بند ہے، ہمیں خطوط لکھ کر بلانے والوں نے دروازے بند کر دیے۔ توا نے پوچھا کہ حضرت آپ ہیں کون؟ فرمانے لگے میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ جی ہاں۔ حضرت مجھے معاف کیجئے، غلطی ہو گئی، آپ آئیے اندر آئیے، میرے بستر پر بیٹھی، یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اپنے کمرے میں لے گئی، بستر لگا دیا اچھا سا، مسلم ابن عقیل کو بٹھا دیا، حضرت آپ صبر کریں۔ فوراً گئی، کچھ پکا کر کے لے آئی، پانی وغیرہ موجود ہے، سب موجود ہے۔ کہا حضرت کچھ کھائیں، خوش نصیبی ہے ہماری کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، کچھ کھائیے۔ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے کہ توا کھانے کو دل نہیں چاہتا، ایسا کرو کہ وضو کے لیے پانی لے آؤ تاکہ میں وضو کروں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ توا پانی لے آئی، اتنے میں اس کا بیٹا بلال گھر میں داخل ہو گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بوڑھی ماں ایک کمرے میں جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، تو اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اے ماں یہ کیا معاملہ، اس کمرے میں کون ہے؟ ماں نے خوشی سے کہا کہ شہزادہ رسول ہے، مسلم ابن عقیل ہمارے گھر آئے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس بلال نے جب سنا تو اس کے دماغ کسی اور طرف تھا، اس نے اعلان سن کے آیا تھا عبداللہ ابن زیاد کے دربار سے کہ جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرے گا یا ان کی روپوشی کی جگہ بتائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ تو صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہے، ادھر اس کی ماں ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ رات ساری گزر گئی، مسلم ابن عقیل نے کچھ بھی نہیں کھایا، بس اللہ کے ذکر کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مست ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب صبح ہوئی تو مورخین کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی تو وہ عورت پھر آ گئی ناشتہ وغیرہ لے کر، عرض کرنے لگی حضرت آپ نے، میں نے دیکھا رات بھر کچھ نہیں کھایا، نماز میں آپ مصروف رہے اور اب تو آپ کھا لیجیے، اب تو صبح ہو گئی ہے۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں کھا سکتا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کہا آخر آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمانے لگے کہ رات مجھے حضور کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا مسلم جلدی کرو جلدی کرو، میرا گمان یہ ہے کہ سرکار مجھے اپنے پاس بلانا چاہتے اور اب میری شہادت کا وقت آنے والا۔ وہ توا کہنے لگی کہ آپ کو شہید کون کرے گا، آپ میرے گھر میں آپ روپوش ہیں، اس کی قبر کسی کو نہیں ہے، آپ کی یہ قبر کون بتائے گا؟ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے کہ اقامت عقیل کی قبر پوشیدہ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی میں جہاں پر روپوش ہوں یہ جگہ چھپ جائے یہ نہیں ہو سکتا، کون بتائے گا؟ فرمایا تم دیکھنا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم ابن عقیل باوضو ہے۔ اتنے میں آپ کے کانوں سے سنا کہ توا کے گھر کے چاروں طرف گھوڑے کے قدموں کی آواز، اس کے ٹاپوں کی آواز۔ حضرت مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کہ میری اطلاع دے دی گئی، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے تلوار اٹھائی اور پوری تیاری کے ساتھ گھر میں موجود ہے۔ توا نے جب مسلم اپنے عقیل کو دیکھا کہا کیا ہوا؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا تیرے نالائق بیٹے نے میری قبر دے دی۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ یہ صبح اٹھا، صبح اٹھنے کے بعد یہ گورنر ہاؤس پہنچ گیا اور جا کر کے عبیداللہ ابن زیاد سے کہا کہ جس بندے کو تم تلاش کر رہے ہو یہ میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں، تو فوج بھیجو اور ان کو گرفتار کرو۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے 70 افراد پر مشتمل ایک دستہ بھیجا، جس میں جو ہے وہ محمد بن اشس، یہ اس کی کمان کر رہا تھا۔ دستہ بھیجا کہا محمد بن اشس یہ 70 آدمیوں کو لے جاؤ اور مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ محمد بن اشس ہنسنے لگا، محمد بن اشس نے کہا کیا آپ کسی سبزی والے کو پکڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں یا ایک قوم کا نام لیا جو بہت ڈرپوک تھی، اس قوم کے کسی فرد کو پکڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں ہے مسلم ابن عقیل کون ہے؟ وہ خاندان اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہم نے تو تلواریں چلانا بعد میں سیکھی ہیں، وہ تو ماں کے پیٹ سے تلوار سیکھ کر کے آئے ہیں، یہ 70 کے 70 کام میں آ جائیں گے، مجھے اور زیادہ نفری دو۔ عبداللہ ابن زیاد بھڑک اٹھا، کہنے لگا محمد بن اشس ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے 70 آدمی کم ہیں؟ کہاں تم زیادہ تو کام زیادہ نہیں دے سکتا، جاؤ۔ اب یہ محمد بن اشس نکلا، سرکردگی میں یہ لشکر نکلا اور مسلم ابن عقیل کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے تلوار اٹھائی اور باہر آ گئے، تو وہ کہتی رہ گئی کہ حضرت آپ گھر میں رکیے، آپ گھر میں رکیے۔ فرمانے لگے تو آ، یہ لوگ تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے اگر میں باہر نہیں نکلا، تو میری تو شہادت ہی ہے، کہیں تو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ قتل نہ ہو جائے۔ حضرت مسلم ابن عقیل باہر نکلے، تلوار سے تلواریں ٹکرائیں، مورخین کہتے ہیں 41 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، 41 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، باقی جو بچے دوڑے ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد 41 کام میں آ گئے اور بھیجو۔ ابن زیاد بھی حیران ہو گیا، ایک فرد واحد نے 41 کو موت کی نیند سلا دیا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ انہیں دھوکا دو اور ان سے کہو کہ عبیداللہ ابن زیاد تمہیں امان دیتا ہے۔ عرب دور کے اندر یہ ہوتا کہ جب کوئی کہتا کہ میری امان میں ہے یہ شخص، میں اس کو امان دیتا، تو یاد رکھو کہ یہ عرب لوگ اس وعدے کا بڑا پاس کیا کرتے تھے، جا کر کے کہو کہ عبیداللہ ابن زیاد تمہیں امان دیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہاں پر یہ محمد بن اشعث پھر فوج کے افراد لے کر کے آیا، یہاں پہ تلواریں چلتی ہیں، آخری وقت میں مسلم ابن عقیل نے طواس سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس نے جب پانی پیش کیا تو انہوں نے پتھریں مارنے شروع کر دی، اور حضرت مسلم ابن عقیل کا ہوٹ یہ پھٹ گیا اور ادھر سے خون نکل کر کے پانی کے پیالے میں چلا گیا، وہ پانی بھی خون بن گیا. اللہ اکبر، مسلم ابن عقیل سے کہنے لگا محمد بن اشعث کہ تمہیں عبید اللہ ابن زیاد امان دیتا ہے. فرمانے لگے میں جانتا ہوں ظالموں، جھوٹوں میں جانتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد مجھے امان دے گا، یہ تم مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو امان دی جا رہی ہے، آپ ہماری اس بات کو تسلیم کریں. حضرت مسلم ابن عقیل نے اس بات کو مان لیا اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل کو لے کر گورنر ہاؤس چلے گئے. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت مسلم ابن عقیل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور یہاں پر بھی مسلم ابن عقیل اور عبید اللہ ابن زیاد میں بڑی گرما گرم گفتگو ہوئی. عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا مسلم بن عقیل، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ تو جس کا ماننے والا ہے تو تجھ کو تو سلام نہ ہی کرنا بہتر ہے. کہا مسلم ابن عقیل، یہاں پر لوگ سکون سے رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے، تم نے آ کر کے یہاں پر فتنہ پیدا کیا. مسلم ابن عقیل نے گرجدار آواز میں فرمایا ہم نے فتنہ پیدا کیا؟ فتنہ تو یزید نے پیدا کیا، فتنہ تو تم لوگوں نے پیدا کیا. کہا میں تجھے ایسی مار ماروں گا، اس طرح سے قتل کروں گا کہ کسی نے آج تک کسی بندے کو ایسے قتل نہیں کیا ہوگا. مسلم ابن عقیل نے کہا میں جانتا ہوں یہ کام تو ہی کر سکتا ہے. چنانچہ حضرت مسلم ابن عقیل کو چھت پہ لے گئے گورنر ہاؤس کی، گردن تن سے جدا کر دی، پہلے سر آپ کا بلند عمارت سے نیچے پھینک دیا، اس کے بعد جسم بھی اٹھا کر کے نیچے پھینک دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. حوض کوثر پر یہ پہلے شہید ہیں مسلم ابن عقیل کے جو حضور کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ پرچی میرے پاس آئی ہے کہ جتنی بزم رضا کے پاس دریاں تھیں، چٹائیاں تھیں، سب ختم ہو گئی، اور یہ تعداد بہت پیچھے تک چلی گئی ہے، گنجائش نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی قناتیں وغیرہ ہیں تو آپ آگے بچھا دیں تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ آگے آ جائیں یا پیچھے والے آگے آ جائیں. بزم رضا کے کارکنان سے میں کہتا ہوں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی. جو لوگ پیچھے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، تو دائیں اور بائیں جو ہے وہ یہاں پر کافی جگہ موجود ہے. اگر آپ یہاں پر آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری محفل جو ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. 11 بجے گفتگو میں نے شروع کی تھی، 12:20 ہو چکے ہیں، 12:20 ہو چکے ہیں. تو قناتیں وغیرہ اگر ہیں تو یہاں پر بچھا دیں، یا قناتیں وغیرہ اگر نہیں بھی ہیں تو جو امام عالی مقام کے سچے چاہنے والے ہیں میں کہتا ہوں یار ویسے ہی آ کر کے بیٹھ جاؤ، ویسے ہی بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. صحیح ہے سب سے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچھا دو بچھا دو بچھا دو. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دائیں بائیں اگر دریا باقی ہے تو یہاں پر آپ بچھا دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں. سب سے کہوں گا بآواز بلند درود پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب آئیے، مورخین کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نو ذلحج اور 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. شہادت عظمیٰ کے بعد مسلم ابن عقیل کا مزار شریف آج کہاں ہے؟ ذرا اس کو بھی آپ سن لیں کہ مورخین کہتے ہیں, بلکہ جو لوگ ہو کر کے آئے ہیں, آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ مسلم ابن عقیل کا جسد اتھر اور سر اقدس کو کوفہ کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا, جسے آج مسجد انبیاء بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہاں پر مختلف انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی اور ان کے مسلوں کے نشانات یہاں پر موجود ہیں. مسجد کے صحن کے بائیں جانب مشرق کی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت سا قبا بنا ہوا ہے, اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کی مزار شریف ہے. اللہ اکبر, یہاں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آرام فرمائے. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے بعد اب یہ شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس نے پھر حانی بن عروہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا, اور حانی بن عروہ کو بڑے بازار کے اندر رسیاں باندھ کر گھوڑوں سے گھسیٹا گیا, اور پھر حانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھیے, حانی بن عروہ نے کہا تھا کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے مہمان پہ خراش نہیں آنے دوں گا. حانی بن عروہ نے امام مسلم ابن عقیل کو کچھ عرصے اپنے ساتھ رکھا, لیکن مسلم ابن عقیل نے بھی انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے حانی بن عروہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا, کہ جہاں وہاں مسجد انبیاء میں جہاں حضرت مسلم ابن عقیل کا مزار شریف موجود ہے, اس کے بالکل ساتھ ہی حضرت حانی بن عروہ کا بھی مزار شریف موجود ہے. تو یہ دونوں بزرگ الحمدللہ وہیں پر جو ہے وہ آرام فرما. اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ پھر تلاش شروع ہو گئی مسلم ابن عقیل کے شہزادوں کی, کہ مسلم ابن عقیل جب آئے تھے تو وہ اکیلے نہیں آئے تھے, بلکہ اپنے بچوں کو لے کر کے آئے تھے. اب یہ واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے اور رلا دیتا ہے, جھنجوڑ دیتا ہے یہ واقعہ. مسلم ابن عقیل کے بچوں کو تلاش کیا گیا مگر بچے نہیں مل رہے. کسی کو یہ خبر ہو گئی کہ جو مسلم ابن عقیل کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا, عبید اللہ ابن زیاد کا یہ انعام ہے کہ اسے اس کو جو ہے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. چنانچہ ایک ظالم شخص نے کہ کوئی مسلم ابن عقیل کے بچوں کو نہ دیکھ لے, دونوں شہزادوں کو اس نے ذبح کیا. ذبح ہم کہتے تھے نا, کیسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ذبح کیا. ہم نے تو اپنے کراچی میں دیکھا, رمضان میں دیکھا, ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کو ذبح کر رہا, اور ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنا کر کے اسے بورے میں رکھ کر کے کبھی رنچھول لائن میں پھینکا جا رہا ہے, کبھی کھارادر میں پھینکا جا رہا ہے, کبھی میڈیسن مارکیٹ میں پھینکا جا رہا ہے, کبھی دور دراز علاقوں میں پھینکا جا رہا ہے. تو ہم پہلے کہتے تھے کہ بڑے جانور لوگ تھے, تو وہ جانور تو اب بھی پیدا ہو گئے نا. کس طریقے سے وہ ذبح کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر, مسلم ابن عقیل کے بچوں کو جدا کر دیا گیا, سرتم سے جدا کیا گیا, اور جدا کرنے کے بعد کسی طرح سے ان دونوں بچوں کو بورے وغیرہ میں رکھ کر کے, یہ سارے کام یزیدیوں کے, بورے وغیرہ میں رکھ کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا, عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلم ابن عقیل جو آئے تھے تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کے آئے تھے, یہ ان کے بچوں کی لاشیں ہیں. کہا بچوں کی لاشیں, اگر ادھر یزید نے کہہ دیا کہ بچوں کو زندہ سلامت بھیجا جائے تو میں کیا جواب دوں گا, یہ کام کس نے کیا؟ کہ یہ کام فلانے بندے نے کیا ہے. اس نے کہا کوئی ہے محب اہل بیت اس دربار میں جو اس کی گردن اڑا دے؟ چنانچہ ایک شخص آگے بڑھا, اس نے اس شخص کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی. اللہ اکبر. امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے میں آپ کو تاریخ کا صفحہ بتاؤں کہ کئی لوگ شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے, ان کے شہزادے حضرت ابراہیم شہید ہوئے, اور حانی بن عروہ شہید ہوئے, حضرت قیس شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن عفیف شہید ہوئے, عبداللہ ایک اور تھے وہ بھی شہید ہوئے. تو 11-12 افراد ہیں کہ جو امام عالی مقام سے پہلے جنہوں نے جو ہے یہاں آنے سے پہلے شہادت کا بلند مرتبہ پایا. اب آئیے, اب امام عالی مقام مکے شریف میں خطوط آ گئے, حضرت مسلم ابن عقیل کا بھی جو ہے وہ خط آ گیا کہ حضرت آئیے, یہ کوفے والے تو سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اب یہ 2 دن کے بعد حج شروع ہونے والا ہے. مورخین کہتے ہیں کہ 2 دن باقی تھے حج شروع ہونے میں. اب حضرت امام عالی مقام نے اپنا احرام تبدیل کیا, اور حضرت امام علی مقام پھر یہاں سے نکلے. لیکن سوال یہ ہے اور بہت بڑا سوال ہے کہ امام علی مقام تو حج سے بہت محبت کرتے تھے, اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پیدل مدینہ شریف سے 25 حج کیے, مکہ شریف آئے, ان کے بھائی نے بھی جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج کیے, تو پھر امام علی مقام حج کیوں نہیں کر رہے؟ امام علی مقام کوفے کی طرف کیوں روا دواں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ تو یاد رکھو کہ ایک بات تو یہ ہے جو بڑی ہے کہ امام علی مقام کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی تھی جو انہوں نے خطوط میں کہی تھی, اگر ہم نے مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت کر لی تو آپ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ ایک تو یہ بات تھی, اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے 30 آدمی حاجیوں کے لباس میں مکہ شریف بھیجے ہوئے تھے, اور ان کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ امام علی مقام جہاں پر تمہیں ملے, طواف میں ملے, صفا مروہ پہ ملے, کہیں پر ملے, بس اسی ہجوم کے اندر اسی رش میں امام علی مقام پر تم حملہ کر دینا کہ معاذ اللہ امام علی مقام کا کام ہو جائے گا اور پھر کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس نے جو ہے امام علی مقام کو شہید کیا کس نے نہیں کیا. یہ پلاننگ بھی اس کی تھی, اور اس پلاننگ سے امام علی مقام اچھی طرح سے واقف تھے. تو حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, اور امام علی مقام اب جو ہے وہ کوفے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. حضرت امام علی مقام جب کوفے کے لیے رواں دواں ہونے لگے تو امام علی مقام نے سارے ساتھیوں کو ایک قدوہ دیا, اور اسے مورخین نے لکھا, میں اس کو الفاظ سناتا ہوں اس کے. امام علی مقام نے فرمایا حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے, سنو لوگوں, موت فرزندان آدم کے لیے اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ جس طرح عورت کے گلے کے لیے ہار ہوتا ہے, یعنی عورت جس طرح ہار سے محبت کرتی ہے اسی طرح مردوں کے لیے موت لازم و ملزوم ہے. مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا کس قدر شوق ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. جس طرح یعقوب علیہ السلام کو اپنے شہزادے یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا, اسی طرح مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا شوق ہے. میں چاہتا ہوں میں اپنے نانا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھوں, میری خواہش ہے میں اپنے والدہ کو دیکھوں, اپنے والد کو دیکھو. اللہ اکبر, اب وہ تاریخی الفاظ آ گئے. فرمانے لگے سنا ہے کہ میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا ہے, میں اسے ضرور دیکھوں گا. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے, فوج یزید کے سپاہی میرے جوڑوں کو جدا جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی تمنا اور آرزوؤں کو پورا کر رہے ہیں, اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. فرماتے موت سے بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے, جو قلم قضا نے لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا. ہم اہل بیت خدا کی رضا مندی پر راضی ہے, ہم اس آزمائش اور مصیبت اور بلا پر صبر کریں گے, اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نانا ہے, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوثر کے مالک ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن حضور کے سامنے ضرور جمع ہوں گے, اور جب میں آقا کو دیکھوں گا اپنے نانا کو دیکھوں گا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. خدا ان سے کیے ہوئے وعدے پورے فرمائے گا جو ہمارے بارے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. انشاءاللہ تعالی کل میں یہاں سے روانہ ہوں گا. امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے درمیان جو ہے یہ خطبہ دیا. اللہ اکبر, حضرت امام علی مقام کے سارے ساتھی تیار ہو گئے. اب حضرت امام علی مقام آخری رات بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی, تیرے محبوب کا نواسا تیرے اس گھر سے جدا ہو رہا ہے. آج وہ در و دیوار کے جن میں عمر کا ایک حصہ گزرا ہے بچھڑ رہا ہوں, جہاں شب روز تیری رحمت ہوئے برکات کا نزول ہوتا تھا اب اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں تیرے محبوب اپنے نانا کی اس پیشن گوئی پر کہ مکے میں خون بہایا جائے گا, اس کی بے حرمتی کی جائے گی, یہاں سے جا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیشن گوئی مجھ پر صادق آ جائے اور کعبۃ اللہ میری وجہ سے خون میں لبریز ہو جائے اور مسلمان مکہ کا خون بے گناہ بہایا جائے. اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے, تجھے علم ہے, تو جانتا ہے کہ میرا جانا کسی حکومت وقت کا مقابلہ نہیں ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہے، اور نہ ہی کوئی اقتدار کا لالچ ہے۔ میرا سفر تیرے گھر کا احترام ہے، اور میں اس سخت سفر میں چھوٹے بچوں اور اپنی عورتوں کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالی، تو میری مدد فرما۔ امام عالی مقام نے، مورخین کہتے ہیں کہ یہ دعا کی، اور اس کے بعد امام عالی مقام اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئے۔ امام عالی مقام جب مقام حاجر پہنچے، انشاءاللہ کبھی میرے پاس وہ موقع مجھے دستیاب ہوا تو میں آپ کو اس دور کا پورا میپ آپ کو دکھاؤں گا، نقشہ، کہ امام عالی مقام جو ہے پھر کہاں سے نکلتے۔ اس وقت میرے پاس ہے مگر بہت چھوٹا چھوٹا ہے، آپ کو وہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ امام عالی مقام کتنی جگہ سے نکلے، کہاں کہاں سے گزرے، کہاں کا امام عالی مقام نے پڑاؤ کیا، کون کون لوگ آ کر کے امام عالی مقام سے ملے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت امام عالی مقام مقام حاجر پہ پہنچے تو ایک مخلص کہ جن کا نام قیس بن مسہر سداوی کو خط دے کر روانہ کیا امام عالی مقام۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی معلوم ہو گئی، اور میری مدد پر تم سب لوگ متفق ہو، اس کا مجھے علم ہو گیا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تمام لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکے سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو انتظام کر لینا، میں چنی دنوں میں تمہارے درمیان میں ہوں گا۔ امام علی مقام نے یہ خط حضرت قیس بن مصر سداوی کو دیا اور فرمایا جاؤ اور جا کر کے یہ خط کوفے والوں تک پہنچا دو، مسلم ابن عقیل تک پہنچا دو۔ مورخین کہتے ہیں کہ یہ نکلے، راستے میں ناکہ بندی تھی، حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے وہاں پر متعین تھا، اس نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سیدھا گورنر ہاؤس منتقل کر دیا۔ ابن زیاد نے خط کو پڑھا، اور خط کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تمہاری جان بچنے کی ایک صورت ہے، تم اس عمارت پہ چڑھ جاؤ، یعنی گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ، لوگوں کو جمع کرو اور لوگوں سے کہو معاذ اللہ کی امام حسین جھوٹے ہیں، امام حسین کے والد جھوٹے ہیں، امام حسین کا گھرانہ جھوٹا ہے، اور یہ ساری ان کے خلاف بات کرو۔ اللہ اکبر! اب یہ حضرت قیس اوپر چڑھ گئے، سارے لوگ جمع تھے گورنر ہاؤس کے بعد، فرمانے لگے لوگوں سنو، امام علی مقام سچے ہیں، ان کے والد علی سچے ہیں، ان کی والدہ، ان کے نانا سچے ہیں، ابن زیاد جھوٹا ہے، اس کا باپ جھوٹا ہے، یزید جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر! او حضرت قیس تقریر کر رہے ہیں، یہ آنکھ بگولا ہو گیا، فوراً جو ہے وہ چھت پہ چڑھا اور حضرت قیس کے سر کو بھی اس نے تن سے جدا کر دیا، پہلے سر پھینکا پھر لاش پھینکی۔ اب کوثر، حوض کوثر پر ایک اور حضور کا دیوانہ وہاں پر پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! اب حضرت امام علی مقام کا یہ سفر شروع ہے، اور خبر ابھی نہیں ہے کہ امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور حضرت قیس کے ساتھ کیا ہوا۔ امام علی مقام نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ایک مقام آ گیا ضرور، یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں کنویں، یہاں ایک خیمہ نظر آیا، تو پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے۔ اچھا، اب زہیر بن قین کو بھی پتا چلا کہ شہزادہ رسول یہاں پر آ گئے ہیں، تو بعض مورخین نے کہا کہ ان کے دل میں امام علی مقام سے محبت نہیں تھی، تو ان کی بیوی نے کہا شہزادہ رسول یہاں پر آ گئے اور آپ ان کی زیارت کے لیے نہیں گئے، تو انہوں نے منع کیا میں نہیں جاؤں گا، تو بیوی کا اصرار بڑھا کہ آپ جائیں۔ چنانچہ حضرت زہیر آ گئے امام علی مقام کے پاس، اور امام علی مقام کی صورت کو جب پہلی بار دیکھا تو بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور امام علی مقام کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ کمال دیکھیے کہ واپس آئے، خیمے سارے جتنے اپنے خاندان کے لوگ تھے ان کے حوالے کیے، اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی، فرمایا تم جاؤ اور یہ خیمے بھی لے جاؤ، اپنی بیوی سے کہا میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت پہلے تو آپ زیارت کے لیے نہیں جا رہے تھے، ملاقات نہیں کر رہے تھے، اب کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ فرماتے سنو، ہم لوگ ایک جنگ میں تھے، ہم نے ایک جگہ کو فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تمہیں خوشی ہوئی؟ اے زہیر بتاؤ، یہ فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، تمہیں خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا کہ ہاں خوشی ہوئی، تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا تمہیں اس سے بھی زیادہ ایک دن خوشی ہوگی. کہا وہ کب ہوگی؟ کہا حضور کریم علیہ السلام کے گھر کے جوانوں کے سردار حسین سے تم ایک بار ملاقات کرو گے، ان کی مدد کرو گے، دشمنوں سے جنگ کرو گے، تم شہید کیے جاؤ گے، تمہیں اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی. تو اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ سارے خیمے یہاں سے لے جاؤ، اب میں حسین کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ حضرت زہیر بھی جو ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ ہو گئے. اب مورخین کہتے ہیں کہ یہ قافلہ گزر رہا، امام علی مقام جب مقام سالبیہ پر پہنچے تو امام علی مقام کو اب قبر پہنچنا شروع ہو گئی. اب یہ کوفے سے قریب ہے، قبر پہنچنا شروع ہو گئی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت قیس کو شہید کر دیا گیا، ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور تعداد ان کی اتنی ہے کہ جو شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام امام حسین نے حضرت مسلم ابن عقیل کے جو بھائی ساتھ آئے تھے ان سے فرمایا کہ مسلم کا قتل ہونا کافی ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، جاؤ، میں روز قیامت کوئی سوال تم سے نہیں کروں گا، تم لوگ جاؤ. اللہ اکبر، وہ بھی ہاشمی جوان تھے، وہ کہنے لگے حضرت آپ کی موت کے بعد زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ہمیں نہ دے، ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، ہم یزیدی فوج کا مقابلہ کریں گے، ہم خود شہید ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن شہزادہ رسول آپ پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. اللہ اکبر، اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو کوہ ذی حشم پہنچ گئے. مورخین کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہنچے تو حر بن یزید تمیمی کا ایک لشکر کہ جن کی تعداد ہزار کے لگ بھگ تھی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا. دوپہر کا وقت تھا، دشمنوں کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے. حضرت امام علی مقام نے سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، یا اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ پانی پلاؤ، پانی پلایا، گھوڑوں کے لیے بھی پانی کا اہتمام کیا. پھر نماز کا وقت ہوا، اب یہ یزیدی تھے نا، تو فرمانے لگے تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھائیں گے آپ پیچھے نماز پڑھیں؟ امام کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے. تو آج یہی حال ہمارا ہے، وہابی دیوبندی تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن سچا حسینی کبھی وہابی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، نماز جو ہے وہ کبھی نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر، اب امام علی مقام کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد امام علی مقام نے ارشاد فرمایا میں خدا تعالی کی بارگاہ میں تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں ایسے نہیں آیا یہاں پر، تم لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر کے بلائے اور میں یہاں پر آ گیا، اگر میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں. اس تقریر کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ نماز کا وقت ہوا تو سب نے امام علی مقام کے پیچھے جو ہے وہ نماز ادا کی. جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو روانہ ہونے کا حکم دیا، خیمے سے باہر تشریف لائے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب روانہ ہونے لگے تو حر بن تمیمی نے آپ کا راستہ روک دیا، کہا میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا. فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو مجھے روکتا ہے؟ یہ بڑے عرب دور میں یہ بڑے سخت الفاظ ہیں عربی میں، تیری ماں تجھ پہ روئے. تو حر بن تمیمی کہنے لگ گئے حضرت یہ الفاظ اگر آپ کے علاوہ کوئی کہتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کا نام میں بڑے ادب سے لیتا ہوں، میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. اور کہنے لگا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو روکوں. اس میں تکرار ہو گئی، تلواریں نکلی، لیکن امام علی مقام اپنی طرف سے جو ہے وہ کچھ بھی پہل کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ نہ مدینہ شریف کی طرف جائیں گے نہ کوفہ کی طرف جائیں گے، آپ تیسرے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں. تو حضرت امام علی مقام اب قاسیہ کے راستے کو اختیار کیا اور امام علی مقام وہاں سے رواں دواں ہونے لگے. تو راستے میں ایک جگہ قیام کیا تو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد جیسی آنکھ کھلی تو تین بار فرمانے لگے ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی نے پوچھا اے میرے بابا جان آپ نے یہ کلمات کیوں فرمائے؟ فرمائے ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے چل رہی ہے، تو لگتا ہے کہ اس خواب سے مجھے موت کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام زین العابدین نے بڑے شاندار الفاظ کہے۔ امام زین العابدین نے کہا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا، جب ہم حق پر ہیں تو بابا جان ایسی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حق پر ہے نا، اب ایسی موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا، فرمایا جس طرح سے میں تمہیں جزا دے سکتا ہوں اس طریقے سے میں تمہیں جزا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت امام علی مقام کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفے کی طرف سے ایک سوار، مورخین کہتے ہیں کہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر گئے اور وہ سوار سیدھا حور بن تمیمی کے پاس آیا کہ جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے نہ بڑھنے دو، انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کر دو، جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے، اور تم سے الگ نہ ہو کہ جب تک ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ تو حر نے امام اور ان کے ساتھیوں کو وہ خط دکھایا، کہا دیکھیے ایسا ایسا خط آیا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے چلنا شروع کیا، حر نے چلنے سے منع کیا۔ یہاں پر بھی تلواریں باہر نکلتی ہیں اور حضرت زہیر کہنے لگ گئے۔ اس وقت حضرت زہیر نے کہا کہ شہزادہ رسول ان سے لڑ لیتے ہیں، اس وقت ان سے لڑنا آسان ہے، ان کے بعد جو افراد آئیں گے ان سے ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں اپنی طرف سے کوئی پہل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت امام علی مقام جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا ہی امام علی مقام آگے بڑھے تو ایک جگہ پر بیٹھ گئے، قافلے کے افراد بھی بیٹھ گئے۔ تو یزیدیوں سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ بس جب سنا، وہ بچپن سے جو باتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگ گئی اور مسکرا کے کہنے لگے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے جہاں پر مجھے شہید کیا جائے گا، میرے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا، میرے گھر کی عورتوں کے دوپٹے چھینے جائیں گے، یہ وہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام وہاں پر بیٹھ گئے اور پھر حضرت امام علی مقام نے یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ مورخین کہتے ہیں کہ دوسری طرح اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ایران کا ایک شہر ہے رے، اس میں بغاوت بڑے عروج پر تھی، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو، یہ مشہور صحابی رسول ہے، یہ مشہور صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نالائق بیٹا عمر بن سعد، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، ان کے نالائق بیٹے عمر بن سعد کو اس نے رے کا پروانہ جاری کیا، کہا تم جاؤ 4000 فوج اپنے ساتھ لے جاؤ، اس بغاوت کو اگر تم کچل دو گے تو رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی۔ اب یہ خوشی خوشی نکلا، پھر اس کو واپس بلایا گیا اور کہا کہ پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، پہلے یہ معاملہ نمٹاؤ، اس کے بعد تم جانا۔ اب یہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کی قدر و منزلت کیا ہے، اگر ان سے میں نے جنگ کی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ کہنے لگا کہ میں نہیں لڑ سکتا۔ کہا نہیں لڑ سکتے، چھوڑو، دوسرے کو پروانہ دو، اس کو ہم حاکم بنا دیں گے۔ مگر یہ دنیا کی لالچ میں آ گیا، اقتدار کی لالچ میں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے اس مہم کو سر کروں گا، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ یہ 4000 کا لشکر جرار لے کر یہ بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گیا، اور پھر مورخین کہتے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے تعداد یزید لشکر کی 22000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام علی مقام اور اس کی علیحدہ میں کچھ بات چیت ہوئی۔ امام علی مقام نے فرمایا، سنو، جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہیں پر واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحدی مقام پر لے جاؤ کہ میں وہاں پر اپنا وقت گزار لوں، یا مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف لے جاؤ کہ اطمینان کے لیے تم میرے پیچھے پیچھے بھی چل سکتے ہو کہ میں یزید کے بعد جا کر برائے راست اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے اپنے معاملے کو طے کیا تھا۔ تو عمر بن سعد کہنے لگا، یہ آپ کا جواب بہت اچھا ہے۔ اس نے لکھا جواب، بھیجا اس نے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے کہا، یہ جواب تو بہت اچھا دیا، مگر وہاں پر یہ شمر بیٹھا ہوا تھا، یہ خبیث کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا، وہ تو آپ سے ڈر گئے، آپ کا خوف کھا کر جبھی تو یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان سے ضرور بیعت کا مطالبہ کریں، اگر بیعت کا مطالبہ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی گردنیں کاٹ کر کے دمشق میں بھیج دیں یزید کے پاس. اور سنیں یہ جو عمر بن سعد کی آپ باتیں کر رہے ہیں نا تعریف، مجھے تو خبر ہے کہ عمر بن سعد اور امام حسین رات رات بھر بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے کہا، عبیداللہ ابن زیاد نے کہا، تو نے اچھا مشورہ دیا اپنے امیر کو. اور پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، حکم نامہ جاری کر دیا، شمر کو ساتھ بھیج دیا کہ نظر رکھنا. چنانچہ شمر آ گیا اور اس نے جب حکم نامہ دیا تو عمر بن سعد نے کہا یہ ساری شیطانی تیری ہے، یہ ساری آگ تو نے بھڑکائی، آگ بجھنا چاہتی تھی مگر تو نے بھڑکائی. اس نے کہا اب یہ بتاؤ، لڑو گے یا میں جاؤں رے کی طرف، تمہیں چاہیے حکومت یا مجھے دیتے ہو؟ تو عمر بن سعد نے کہا کہ میں یہ حکومت کبھی نہیں چھوڑوں گا. چنانچہ امام عالی مقام کے ساتھ وہ اور اس کے فوجیوں کے افراد جو ہے وہ لڑنے کے لیے جمع ہو گئے. اللہ اکبر. اب حضرت امام عالی مقام کو بھی پتا چل گیا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، تلواریں چلنے والی ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے خیمے میں آ گئے. نبی محرم کی تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت، امام علی مقام نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لگائے، گھٹنوں پر سر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آنکھ لگ گئی. شور و غل بلند ہو گیا. آپ کی بہن حضرت زینب آ گئی. بھائیان دیکھیے کہ ہمیں گھوڑوں کی آوازیں جو ہیں ان کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. امام علی مقام باہر آئے اور امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا، جا کے معلوم کرو کہ اس وقت آنے کا سبب کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا کہ آج رات کی مہلت دو اور کل جو ہے پھر یہ سارے معاملات ہوں گے. وہ اس بات پر تیار ہو گئے. امام علی مقام ان کے رفقا رات بھر عبادت کرتے رہے، سجدوں کے مزے لیتے رہے، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کے جو ہے وہ مزے لیتے رہے. اللہ اکبر. جب یہ صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو گیا، عاشورہ کی رات ختم ہو گئی، دس محرم کی قیامت خیز صبح جو ہے وہ طلوع ہو گئی اور نقارہ جنگ بجا دیا گیا. اب حضرت امام علی مقام ان کے پاس آئے تاکہ یہ حجت تمام ہو جائے. امام علی مقام نے یہاں پر انہیں قدبہ دیا. امام علی مقام نے فرمایا لوگو میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں؟ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی علی کا فرزند نہیں ہوں جو 8 یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں؟ اور کیا جعفر طیار خود میرے چچا نہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جنتی مردوں کے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری یہ بات سچ سمجھتے ہو، حقیقت میں سچ ہے، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر تم جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی جاؤ. جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول حیات ہیں، ابو سعید حیات ہیں، انس ابن مالک حیات ہیں، ان سے جا کر کے پوچھ لو کہ حضور کریم علیہ السلام ہم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. تو یہ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی، تو حضرت حبیب بن مظاہر یہ امام علی مقام کی طرف سے آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو سخت جواب دیا. فرمایا تجھے خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا شہزاد رسول کا؟ لگتا یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، اے لوگو اگر تمہیں اس حدیث پر شک ہے تو کیا اس میں شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا میں اس وقت میرے سوا کوئی اور رسول کا نواسا نہیں ہے. ذرا غور کرو، تم میرے قتل پر کیسے آمادہ ہو گئے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا، کسی کے مال کو ہلاک کیا، کسی کو زخمی کیا جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر آپ فرمانے لگ گئے، اے شیز بن ربیع، اے حجار بن افجر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. فرمایا ضرور لکھا تم نے، تم ہی نے تو لکھے اور مجھ کو بلایا کہ ادھر آؤ کہ ہم لوگ بڑے برے حال میں ہیں اور ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. تو قیس بن اشس نے کہا آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی اپنا پسندیدہ سلوک نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا تو ایسا کیوں نہیں کہے گا، تو محمد بن اشسی کا تو بھائی ہے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم نے مسلم ابن عقیل کے خون کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی. اب بڑے تاریخی جملے امام علی مقام نے کہے, سنو, فرمایا سنو, خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ میں غلاموں کی طرح تمہاری اطاعت کا اقرار کروں گا. میں ہاتھ نہیں دوں گا, میں تمہاری اطاعت کا جو ہے وہ اقرار نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت امام علی مقام واپس اپنے خیمے میں آ گئے. 10 محرم کی صبح طلوع ہو گئی سورج, نقارہ جنگ بجا دیا گیا. عمر بن سعد نے تیر کمان میں رکھا اور پھینکا اور کہنے لگا, سارے یزیدی گواہ ہو جائیں کہ میں جنگ شروع کرتا ہوں. اللہ اکبر. اب یہ جنگ شروع ہوتی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ پہلے دور میں جنگ یہ ہوتی کہ ادھر سے ایک آدمی آتا, ادھر سے ایک مجاہد آتا, تلواروں سے تلواریں ٹکراتی, پھر ادھر سے ایک آتا, پھر ادھر سے ایک آتا. چنانچہ مار کا ایک کارزار جو ہے وہ گرم ہو گیا. اللہ اکبر. ادھر سے جو ہے وہ یزیدی نکلنا شروع ہو گئے اور ادھر سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانصار نکلنا شروع ہو گئے. نقارہ جنگ بچ گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب ادھر سے یزیدی آئے. ادھر مورخین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمیر قلبی آ گئے. یہ بڑے نوجوان تھے, شادی ہوئے ایک یا دو دن ہوئے تھے. ان کی اہلیہ کو پتا چلا کہ امام علی مقام کو یزیدی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اپنے شوہر کو کربلا میں لے آئیں. چلو, یہ جان تو ایسی ضائع ہو جائے گی, مرنا تو ہے, اگر یہ جان حسین پہ قربان ہو جائے تو اس جان کو معراج حاصل ہو جائے گی. چلو میرے ساتھ چلو. اللہ اکبر. اب یہ اپنی بیوی کی بات پر انہوں نے عمل کیا, یہ میدان میں آ گئے. عبداللہ بن عمیر ان دونوں یزیدیوں پہ ٹوٹ پڑے, اور دونوں یزیدیوں کو جس وقت حملہ کرنے لگے تو ایک یزیدی نے حملہ کیا جس سے ان کے اس ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی. انہوں نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لے لی اور اس سے تلوار چلانی شروع کی, اور دونوں یزیدیوں کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا. اللہ اکبر. اب ان کی بیوی نے جب دیکھا اور یزیدی آئے, ان کو جہنم واصل کیا, وہ جناب خوشی میں جو ہے وہ خوشی سے آپے سے یوں سمجھے باہر ہو گئی, خوشی میں باہر نکل آئی, اپنے شوہر کی تعریف کرنے لگ گئی. شاباش میرے خاوند, تم شہزاد رسول کی حمایت میں لڑو, شہزاد رسول اور ان کے گھر والوں پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ لڑتے رہے لڑتے رہے, اور پھر یزیدیوں نے تیروں کی آپ پر بارش کی. حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. اللہ اکبر. بیوی نے جب اپنے شوہر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تو بیوی خوش ہو گئی. اس کے بعد حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو جو لوگ آ کر کے ملے تھے, اب وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. حضرت حور جنگ کے لیے میدان میں آ گئے. حور جب آئے یزیدیوں سے لڑنے کے لیے, حالانکہ یہی امام علی مقام کو روکا تھا نا انہوں نے, حور بن تمیمی نے, لیکن یہ آ گئے. اور جب آئے یہ جنگ لڑنے کے لیے, ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے, تو ایک شخص کہنے لگا, حور, مجھ سے جب پوچھا جاتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے میں تمہارا نام لیتا تھا, لیکن اتنی گھبراہٹ, اتنی کپ کپاہٹ, ایسا کیوں ہے؟ فرمایا, بات یہ ہے, یہ دو فوجوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ جنت و دوزخ کا جھگڑا ہے, جنت و دوزخ کا معاملہ ہے, اور میں جنت کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. میں حسین کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا, تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. اس کے بعد حور آئے امام علی مقام کے پاس, حضور مجھے معاف کر دے, میں وہ بدبخت ہوں جس نے آپ کے راستے کی جو میں دیوار بنا, کاش کہ میں آپ کو جانے دیتا, حضرت مجھے معاف کر دے. اگر آپ معاف کر دیں گے, کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ حضرت مجھے جنت مل جائے گی, آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. امام علی مقام نے انہیں خوشخبری دی. اب حضرت حر میدان کارزار میں آتے, اور بہت اچھی تلوار حضرت حر چلایا کرتے تھے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت شاندار تلوار چلائی, کئی یزیدیوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا, یہ بھی شہید ہو گئے. حضرت زبیر بن قین جو وہاں پر آ کر کے ملے تھے, پھر انہوں نے تلوار چلانی شروع کی, پھر یہ بھی شہید ہو گئے. ان کے بعد اولاد عقیل میدان میں آتی ہے, یہ جنگ لڑتے ہیں, یہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کے بھائی شہید ہو جاتے ہیں. پھر فرزندان علی کی باری آتی ہے, یہ جنگ لڑتے ہیں اور یہ شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ معاملہ ہے, یہاں سے جو بھی جا رہا ہے وہ شہید ہو رہا ہے. اب باری آ گئی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت قاسم شہزادے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 19 سال کے نوجوان. حضرت سکینہ سے ان کی بات پکی ہو چکی تھی, بات جو کہتے ہیں مہندی لگائی گئی اور وہاں پر شادی ہوئی. مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت میں کہیں پر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. بہت خوبصورت تھے, کیونکہ امام حسن بھی بہت خوبصورت تھے, یہ بھی بہت خوبصورت. میدان میں آ گئے, کوئی لوہے کی ٹوپی نہیں, کوئی لوہے کی زرہ نہیں، ایک پتلا سا کرتا پہنے ہوئے میدان میں تلوار لے کر کے آ گئے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں جانتے ہو میں حسن بن علی کا بیٹا ہوں، میرے والد کو جانتے ہو، میرے بابا کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا، بلکہ یزیدیوں کا میں آپ کو بیان بتاؤں، انہوں نے کہا جب حضرت قاسم آئے تو ایسا لگا کہ چاند آسمان سے اتر کے نیچے آ گیا، ایسی خوبصورت شخصیت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ جب آپ نے دشمنوں کو بھڑکایا اور مقابلے کا جب چیلنج دیا تو عمر بن سعد نے ارزق سے کہا، یہ بڑا مشہور پہلوان تھا، بہت اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتا تھا، کہا ارزق جاؤ حضرت قاسم کا مقابلہ کرو۔ ارزق کہنے لگا، بچوں سے لڑنا میری عادت نہیں ہے، بچوں سے نہیں لڑتا، یہ تو میرے چار بیٹے ہیں نا، ایک بیٹے کو بھیجو، ابھی قاسم کا سر تن سے جدا کر کے اور اٹھا کے لے کر کے آئے گا۔ کہا یہ بچہ نہیں ہے، عمر بن سعد نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، میں نے ان کے گھرانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گھر والوں کو، ان سے تلوار چلانے کا ہر کسی کا کام نہیں ہے، یہ ایسی تلوار چلاتے ہیں ابھی تمہیں پتا چل جائے گا۔ کہا نہیں، میرے بچے کو بھیجو، میرا بیٹا بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا اور بلایا اور کہا جاؤ، چند ساتوں کے اندر قاسم کا سرتن سے جدا کرو، لے کر کے آؤ۔ تلوار سے تلوار ٹکرائی، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ گردن کو کھیرے کی طریقے سے اڑا دیا، جہنم واصل کر دیا حضرت قاسم نے اسے۔ اور دوسرا بیٹا، پھر دوسرا بھائی جو ہے وہ پیچ و تاب کھا رہا تھا، میں اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا، عمر بن سعد نے کہا تو بھی جا، وہ آیا، حضرت قاسم نے تلوار کی انی پر اٹھا کر پٹک دیا، اللہ اکبر، اس کو بھی موت کی جہنم واصل کر دیا۔ تیسرا بھی پیچ و تاب کھانے لگا، اس کو بھی حضرت قاسم نے گاجر کی طریقے سے اڑا دیا۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مولی کی طریقے سے کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اب یہ ارزق پیچ و تاب کھانے لگا، عمر بن سعد مجھے بھیجو، عمر بن سعد مجھے بھیجو۔ عمر بن سعد نے کہا میں تو تجھے پہلے بھیج رہا تھا، تو کہنے لگا بچوں سے نہیں لڑتا، دیکھ لیا، اب جا۔ چنانچہ یہ ارزق آیا، یہ اور حضرت قاسم سے جب تلوار سے تلواریں ٹکرائیں تو اس نے کہا، قاسم یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تلوار تیرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئی؟ فرمایا تیرا بیٹا تحفے میں دے کے گیا، یہ اس وقت یہ الفاظ چلتے تھے جوش دلانے کے لیے، یہ تیرا بیٹا مجھے تحفے میں دے کے گیا ہے کہ جس تلوار سے مجھے کاٹا ہے میرے باپ کو بھی کاٹ دینا۔ اچھا تو مجھ سے لڑے گا؟ اللہ اکبر، اس نے تلوار سے تلوار جب ٹکرانی شروع کی، فرمایا ارزق میں تو تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا، اور تجھے تو گھوڑے کی زین کرنا بھی، زین بھی جو ہے وہ صحیح کرنا نہیں آتی۔ وہ جھکا، زین جب درست کرنے لگا، حضرت قاسم نے ماری تلوار اور جسم کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر حضرت قاسم، اب ایک جوش ہوتا ہے نا، ایک ولولہ، حضرت قاسم پھر یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے، کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بچ کے چلا جائے تو پھر یہ واپس آئے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس پہ تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ حضرت قاسم پر انہوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی، اور حضرت قاسم بھی میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت عباس کی باری آتی ہے، حضرت عباس بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عباس پانی لینے گئے تھے اور مشکیزہ پانی سے بھر لیا تھا، لے کر کے آ رہے تھے، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی کہ پانی ان پہ ہم نے بند کیا ہوا ہے، اگر یہ پانی لے کے چلے گئے اور پانی پی لیا تو پھر ان کے اندر تو اور طاقت آ جائے گی۔ تو تیروں سے جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی، وہ پانی کا مشکیزہ بھی پھٹ گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین گر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب قیمے کی عورتیں کہنے لگ گئیں، امام علی مقام سے، حضور ان کی دشمنی تو مردوں سے ہے نا، بچوں سے تو ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ دیکھیے علی اصغر کو، اب میرے پستان میں دودھ نہیں ہے، ختم ہو گیا، تو آپ لے جائیں اسے اور کہیں کہ اسے دو گھوٹ پانی تو پلا دو۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو اٹھایا، رو رہے تھے، باہر لے کر کے آئے اور پانی کا مطالبہ جب حضرت امام علی مقام نے کیا تو کسی خبیص نے تیر ایسا رکھ کے پھینکا کہ تیر سیدھا حضرت علی اصغر کی حلق کو چیرتا ہوا حضرت امام حسن کے ہاتھ میں آ کر کے بے بس ہو گیا۔ جب واپس لے کر کے آئے تو قہمے کی خواتین سمجھی کہ شاید انہوں نے پانی پلا دیا ہے، وہ خوش ہو گئیں، لیکن جب دیکھا تو حضرت علی اصغر بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت علی اصغر بھی جام شہادت نوش کر گئے اور امام علی مقام کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے حضرت علی اکبر سب جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے. اللہ اکبر. اب آخری باری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین اب باہر نکلے, سرکار کا امامہ شریف اپنے سر پہ رکھا, جبہ مبارکہ حضور کا پہنا, ہاتھ میں تلوار حضور کریم اپنے والد مولا علی کے ذوالفقار ہے. باہر نکلنے لگے, آپ کے شہزادے حضرت زین العابدین جو بہت بیمار تھے, بخار کی کیفیت میں تھے, لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے, بابا جان آپ نہیں جائیے, میں جاؤں گا. وہ آپ کو شہید ہوتا ہوا میں اپنی نگاہوں سے اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا, وہ مجھ پہ حملہ کر لیں اس کے بعد پھر آپ جائیے گا. حضرت امام علی مقام نے اپنے شہزادے کو بٹھایا, فرمایا بیٹھو زین العابدین, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میری نسل کا سلسلہ تم سے چلے گا, ہمارے سارے تبرکات تمہارے پاس رہیں گے, دنیا بھر میں جو حضور کی اولاد پھیلے گی تمہارے ذریعے سے پھیلے گی. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کو بٹھایا اور پھر امام علی مقام میدان کارزار میں آ گئے. پھر بھی امام علی مقام نے ان کو واعظ و نصیحت کی, فرمایا میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا لوگوں, تم نے میرے سارے گھر والوں کو مار دیا, میرے بچوں کو تم نے بے دردی سے مار دیا, اور اب تم مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو. چنانچہ انہوں نے کوئی بات نہیں مانی, وہ امام علی مقام سے لڑنے پر بضد تھے. ادھر سے ایک آیا, امام علی مقام نے تلوار چلائی اور اس کو جہنم واصل کیا, پھر تیزی کے ساتھ دوسرا آیا اس کو جہنم واصل کیا, تیسرا آیا اس کو جہنم واصل کیا. اللہ اکبر. کئی لوگوں کو امام علی مقام نے جہنم واصل کر دی, اور تلوار اتنی عمر میں کہ 55 یا 56 سال عمر ہے امام علی مقام کی, اور تلوار بالکل جوانوں کی طریقے سے چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر نماز کا وقت ہو گیا, فرمانے لگے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت تو دو گے؟ کہاں اجازت ہے. حضرت امام علی مقام جب نماز میں کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی, اب ان میں کھلبلی بچ گئی, انہوں نے کہا اگر حسین نے نماز پڑھ لی تو یہ نماز سے تو مسلمان میں اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے, حسین نے نماز پڑھ لی پھر کسی کا بچنا ناممکن ہے, تو حسین پہ تیروں کی بارش کر دو. اللہ اکبر. امام علی مقام پر انہوں نے تیروں کی بارش کی اور امام علی مقام سجدے میں آئے, اور سجدے میں امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا. اللہ اکبر. امام علی مقام کے بلوغ سے لے کر واقع کربلا تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام علی مقام نے کوئی نماز قضا کی ہو. یہ وقت ایسا تھا کہ وضو کا موقع نہیں تھا, تیمم کی مہلت نہیں تھی. حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایسی نرالی نماز پڑھی کہ جہاں نہ وضو ہوتا ہے نہ تیمم ہوتا ہے, معبود کی چوکٹ ہوتی ہے, بندے کا سر ہوتا ہے. اور یاد رکھو سنیو, حسین اگر سلام پھیر دیتے نماز اسی وقت ختم ہو جاتی. حسین نے سلام پھیرا نہیں, نماز صبح قیامت تک جاری رہے گی, نماز صبح قیامت تک جاری رہے گی. اللہ اکبر. حسین کو انہوں نے ذبح کر دیا, گردن الگ کر دی, جسم پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے, اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کے کپڑے تک انہوں نے پھاڑ دیے, امام علی مقام کا لباس انہوں نے پھاڑ دیا, امام علی مقام کو پھر گھسیٹنا شروع کر دیا. پھر امام علی مقام کے سر کو یہ شمر ملون نے تن سے جدا کیا یا خولی بن یزید نے, اور پھر نیزہ سر میں گاڑا, گاڑنے کے بعد اس سر کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اب لے کے چل رہے ہیں گورنر ہاؤس کی طرف. امام علی مقام کا سر نیزے پر لے کے جا رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نیزے پر حسین کے لب حرکت کر رہے ہیں, جب کانوں کو قریب کیا تو ہوٹوں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ امام علی مقام کے سر کو بورے میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے, تھال میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے, کسی بکسے میں بند کر کے بھی تو لے جا سکتے تھے, یہ نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قدرت بتا رہی ہے حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا, اب دیکھ اللہ کی طاقت کہ اس نے تجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی بلند کر دیا. اللہ اکبر. یاد رکھو سنیو, یاد رکھو, جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے, چاہے گود نبی میں بلند رہے، چاہے شہپر جبریل پہ بلند رہے، چاہے گود فاطمہ میں بلند رہے، چاہے نوک نظام پر بلند رہے، جو بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے۔ امام علی مقام کے سر کو اٹھایا، لے کر کے جا رہے ہیں، ایک دھوم مچی ہوئی ہے۔ پھر امام علی مقام کے سر کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون، اس کے ہاتھ میں چھڑی، وہ امام علی مقام، وہ چھڑی امام علی مقام کے ہوٹوں سے لگا رہا ہے۔ کیا یہ حسین کے ہوٹ ہیں؟ کیا یہ حسین کی آنکھیں ہیں؟ کیا یہ حسین کی زبان ہے؟ کیا یہ حسین کی پہچانی ہے؟ حضرت نعمان ابن بشیر وہاں پر موجود تھے، فرمانے لگے بدبخت اس چھڑی کو ہٹا، میں نے سینکڑوں بار دیکھا کہ مصطفیٰ ان ہوٹوں کو چوما کرتے تھے، مصطفیٰ ان پہچانی کو چوما کرتے تھے، مصطفیٰ ان آنکھوں کو چوما کرتے تھے۔ وہ خبیث کہنے لگا، او بوڑھے صحابی رسول سے معاذ اللہ، اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا میں تجھے وہ سزا دیتا کہ جسے دنیا یاد رکھتی۔ اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا، ان کے رفقا کو شہید کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ واقعہ کربلا کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ فرماتی ہے، حضرت سلمہ فرماتی ہے، یہ حضرت ابو رافع کی زوجہ ہے، کہ میں ام المؤمنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کی کہ آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور کے سر مبارک اور ریش مبارکہ پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور کے جمال جہاں آرا سے دیدار سے مشرف ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارکہ چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی لگی ہوئی ہے، دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے یہاں پر جمع کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں نے اس وقت و تاریخ کو یاد رکھا، کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حسین جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، بکھرے بکھرے ہیں تجھ پر فاطمہ کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارے معاملات انہوں نے امام علی مقام اور ان کے رفقا سے کیے۔ اب دیکھو گھڑی دیکھتے ہیں، 1:10، آپ بولیں تو گفتگو ختم کر دو، بولو کچھ، ہاں ہوں تو کرو یار، جاری رکھے تو نعرہ مارو زوردار۔ باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرو، صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو سارے معاملات ہو گئے کہ انہوں نے شہید کر دیا، رفقا کو شہید کر دیا، یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ ذرا غور سے سنیے۔ اب اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں گیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خطبہ دینے لگا۔ اس کے الفاظ سنیے آپ۔ معاذ اللہ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، معاذ اللہ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا۔ الفاظ سنیے آپ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نقل کفر کفر نباشت۔ کہنے لگا، اور کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا، جب اس بدبخت نے امام عالی مقام اور ان کے والد گرامی کے وہ کذاب کہا تو ایک محب اہل بیت بڑی مسجد میں حضرت عبداللہ بن عفیف کھڑے ہو گئے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے. مورخین کہتے ہیں سارا دن نماز اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، کھڑے ہو گئے، برداشت نہیں کر سکے اور کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ کہا، او ابن کذاب، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی جھوٹا ہے، حسین سچے ہیں، ان کے والد سچے ہیں، ان کے نانا سچے ہیں، تم لوگوں نے اولاد رسول کو قتل کیا اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی اور تم نے گویا کہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا. اس کے بعد ابن زیاد نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے بیچ چوراہے پہ لٹکا دوں گا. تو ان کے قبیلے کے جو افراد تھے انہوں نے ان کو بچا لیا، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اس کی حوث پوری نہ ہوئی، اس نے گھر سے بلانے کے بعد ان کو پھر قتل کر دیا. ایک اور اہل بیت سے محبت کرنے والے صاحب وہ کوثر کے چشمے پر پہنچ جاتے ہیں. اب آئیے اب کیا ہوا، مورخین کہتے ہیں کہ پھر حضرت امام زین العابدین کو بلایا، ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی اور جو اہل بیت کی عورتیں تھیں ان کو گھوڑوں پہ بٹھایا. اچھا گھوڑے پہ بندہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ زین نہ ہو، لیکن بغیر زین کے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد انہیں دمشق کی طرف روانہ کیا. امام عالی مقام کا سر نیزے پہ بلند ہے اور ان سارے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے دمشق میں یزید سے کہہ دو کہ ہم نے آپ کے دشمن کے ساتھ اور ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں. اب یہ سر لے کر کے یہاں سے نکلتے ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ جب سر لے کر کے نکلی یہ جماعت امام عالی مقام کا تو ایک گرجا گھر کے پاس رات گزاری. یہ لوگ سواری سے اترے. علامہ سبان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شراب میں مست ہو گئے تو ایک لوہے کے قلم سے غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور خون سے ایک دیوار پر یہ شعر لکھا گیا، یعنی جنہوں نے امام عالی مقام کو شہید کیا کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے؟ کیا یہ لوگ اس بات کی امید رکھتے ہیں؟ اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہ اشعار بہت پہلے سے لکھے ہوئے تھے. اب گرجا گھر کا جو راہب تھا اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور نیزے پر سر ہے، تو اس نے ان یزیدیوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل بیت نبوت کی عورتیں ہیں، یہ بچے ہیں اور یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اللہ اکبر، راہب نے کہا بدبختوں تم نے اپنے نبی کے نواسے ہی کو مار دیا. کہا مار دیا. اب راہب امام عالی مقام کے سر کو دیکھ رہا ہے، بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا، تم رات کے لیے تو یہاں تک رکے ہو نا، رات تک تو تم ایسا کرو کہ ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے رقم لے لی اور سر اس راہب کو دے دیا. مورخین کہتے ہیں کہ راہب اس سر کو اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا، پھر سر انور، چہرہ مبارک، زلفوں کو اس نے گلاب کے پانی سے دھونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس نے سر کو دھویا، بالوں کو دھویا، چہرے کو دھویا، داڑھی کو دھویا اور امام عالی مقام کے بال کی اس نے کنگھی بھی کی اور امام عالی مقام کے چہرے پر اور ادھر اس نے عطر بھی لگایا، عطر لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگ گیا. اب اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے اس فعل سے اس سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے. راہب رونے لگ گیا، اس کی نگاہوں سے پردے اڑ گئے. اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہو گیا. اب یہاں سے آگے نکلے صبح ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو رقم کو تقسیم کر لیتے ہیں. جب وہ درہم و دینانیر کی تھیلی کھولی تو وہ سارے درہم مٹی میں بن چکے تھے اور ان درہموں پر لکھا ہوا تھا، قرآن کی آیتیں تھی، ظالم جو کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل جانتے ہیں؟ اور دوسری آیت لکھی ہوئی تھی کہ ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے. اب یہ امام عالی مقام کا سر نیزے پر بلند ہے، دمشق کی طرف جا رہا ہے، یزید کو اس کی قبر ہو گئی، اور پھر یہ ڈھول باجے اور دیگر جتنی چیزیں ہیں جس طرح کی شادی میں استعمال ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہونے لگ گئیں، راستے کو آراستہ کر دیا گیا، سب جو ہے وہ خوشی منانے لگ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ عنہ، وہ تجارت کے لیے یہاں پر آئے تھے، انہوں نے پوچھا کسی سے یہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یزید نے امام علی مقام کو جو ہے وہ قتل کر دیا، ان کا سر یہاں پہ آنے والا ہے۔ تو حضرت سال کھڑے ہو گئے، اور جیسے یہ قافلہ اندر داخل ہونے لگا تو دیکھا کہ ایک چہرہ ہے جو حضور کے چہرے سے بہت مشابہ ہے، تو حضرت سال آگے بڑھے اور اہل بیت کی خواتین سے ان کی گفتگو ہوئی، تو اہل بیت کی خواتین نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس سر کو تھوڑا آگے کرا دیں، جو لوگوں کی نظریں ہم پر پڑ رہی ہیں لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں۔ تو حضرت سائل نے کچھ رقم دے کر کے امام علی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ آگے کرا دیا۔ پھر یہ امام علی مقام کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، یزید نے اس سر کو اپنے تخت پہ رکھا اور بالکل وہی فعل کیا کہ جو ابن زیاد نے کیا تھا، یہ حسین کے ہوٹ ہیں، یہ حسین کے سر ہیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو برزہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہی جواب دیا جو نعمان بن بشیر نے جواب دیا، یا بعض جگہ پر آیا وہ زید ابن ارقم تھے، انہوں نے جواب دیا کہا یزید اس چھڑی کو ہٹا لے ہوٹوں سے، میں نے کئی بار دیکھا کہ حضور ان ہوٹوں کو چوما کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزید نے امام زین العابدین سے کہا اب ان عورتوں کو لے کر آپ مدینہ شریف کی طرف چلے جائیں، اور کبھی اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کہیے گا، میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ راستے میں جب حضرت امام زین العابدین کو روانہ کیا تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک محب اہل بیت کہنے لگا حضرت آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے، ہتھکڑیاں آپ کے ہاتھ میں ڈال دی، بیڑیاں آپ کے پاؤں میں ڈال دی؟ امام زین العابدین مسکرائے اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ہتھکڑیوں میں سے نکال لیا اور پاؤں کو بیڑیوں میں سے نکال لیا، فرمایا چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر سنو ہمارا اللہ ہم سے اسی میں راضی تھا، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نکال دی گئیں اور خواتین کو سواریوں پہ سوار کر دیا گیا، اور سواریوں پہ سوار کر کے نعمان بن بشیر کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف بھیج دیا گیا۔ اب یہ قافلہ مدینہ شریف پہنچا اور مسلمانوں کو جب پتا چلا، سب روتے ہوئے امام علی مقام کے ان گھر والوں کے پاس آ گئے اور زار و قطار روتے رہے، اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین جنہوں نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا تھا، بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا، اب صبر و ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، حضور کی مزار شریفہ کو دیکھا تو مزار شریفہ سے لپٹ گئے اور زار و قطار روتے رہے، ایک ایک واقعہ من و ان سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ اس کے بعد 63 ہجری کا دور آیا کہ یزید پلیت نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا، مسجد نبوی شریف میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے مانے جاتے تھے اور وہاں پر وہ گھوڑے جو ہے وہ غلاظت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ یہاں پر ہوا اور مدینہ شریف کی جو ہے وہ بے ادبی اور بے حرمتی کی گئی۔ اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ پھر وقت آ گیا کہ یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کے بعد اب جو لوگ امام علی مقام کے قتل میں ملوث تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں نا کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں، زندگی بھی اس کی سزا دیتی ہے، چنانچہ اب بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب کیا ہوا، اب عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کی حکومت ہو گئی۔ یہ مختار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یاد رکھنا کہ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تھے تو مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں قیام کیا تھا، یہ محب اہل بیت تھا۔ مختار کی جیسی حکومت کوفہ پر ہوئی، مختار میدان میں آ گیا، اعلان کر دیا جو لوگ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت میں ملوث ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو میں عبرتناک موت ماروں گا، مجھے بتاؤ میں اس کو انعام دوں گا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مختار نے ابتدا کی ابن سعد سے، وہی عمر بن سعد جس کو رے کی حکومت چاہیے تھی۔ مختار نے اعلان کیا کل کے دن میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا، تمام مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، ایسے شخص کو ماروں گا۔ تو ایک اس کا دوست عمر بن سعد کا حیثم بن اسود وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ مختار عمر بن سعد کو مارے گا، تو اس نے خاموشی سے پیغام بھجوا دیا کہ عمر بن سعد اپنا انتظام کر لو، مختار تم کو قتل کرنے والا ہے. وہ کہنے لگا نہیں، مختار تو میری دوستی بچپن کی ہے، وہ مجھ کو قتل نہیں کرے گا. دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، تو اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا. اب مختار نے پوچھا بتاؤ تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. کہا اس وقت مر گیا تھا وہ؟ اس وقت اسے موت کیوں نہیں آئی جب شہزاد رسول کے لیے رے کی حکومت اسے چاہیے تھی، اور اس وقت اس نے شہزاد رسول پہ تیر برسائے، قتل کیا اور کہا کہ یاد رکھنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا تیرے باپ کو. چنانچہ مختار نے آدمی بھیجے، فرمایا جاؤ جا کر کے عمر بن سعد کا سر کاٹ کے لاؤ. آدمی گئے اور جا کر کے عمر بن سعد کا سر تن سے جدا کر دیا، اور بالوں سے پکڑ کر کے سر جو ہے وہ مختار کے سامنے تخت پہ رکھ دیا. اب مختار نے کہا دیکھ پہچانتا ہے؟ کہا ہاں یہ میرا باپ ہے، اب اس کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، مزہ نہیں ہوگا زندگی میں. تو نے ٹھیک کہا، لوگوں سے کہا اس کی بھی گردن اڑا دو کہ باپ کا سر حسین کا بدلہ ہو جائے، بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہو جائے. چنانچہ مختار نے اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا، اس کے بیٹے کو بھی ٹھکانے لگا دی. آگے بڑھیے، خولی بن یزید، اس کا بہت بڑا کردار. بعض نے کہا کہ اس نے امام علی مقام کی سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کیا تھا. اللہ اکبر، مختار نے اپنے کوتوال ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو فوجیوں نے آ کر خولی کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اس بدبخت کو معلوم ہوا کہ وہ کوٹری میں چھپا ہوا ہے، اور بیوی سے کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کے کہہ دینا کہ خولی گھر میں نہیں ہے. بیوی اس سے سخت ناراض تھی، اس نے جب شہزاد رسول کو قتل کیا بیوی سخت ناراض ہو گئی، بیوی باہر نکلی. تو فوج کے افراد نے پوچھا خولی بن یزید کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کر دیا گھری میں. اللہ اکبر، فوج کے افراد داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک لکڑی کے ٹوکرے کے نیچے چھپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، زمین سے چپک کر کے اس کو اٹھایا، گرفتار کر کے لائے. مختار کہتے ہیں کہ کوفے کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، راستے میں مل گیا. اس کے حکم سے مختار نے کہا کہ اس کا سر بھی تن سے جدا کر دو. چنانچہ خولی بن یزید کا سر بھی جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا. اس کے بعد تیسرا آدمی شمر، یہی آیا تھا نا بیچ میں سارے معاملات حل کرنے کے لیے. مختار نے اپنے آدمی بھیجے شمر کو گرفتار کیا جائے. شمر نے بھاگنے کی کوشش کی، فوجیوں نے پیچھا کیا، شمر پکڑا گیا، شمر کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ٹوکرے میں ڈال کر کے جلا دیا گیا، یہ بھی جو ہے وہ جہنم میں پہنچ گیا. اس کے بعد عبداللہ بن دیاس، جس نے محمد بن عمار یاسر کو قتل کیا، اس نے امام علی مقام کے قاتلوں میں سے مختار کو چند آدمیوں کے نام بتایا کہ جن میں عبداللہ اور دوسرے اور تھے. ان سب کو مختار نے بلایا، اور ان سب کو بلانے کے بعد کہا یہ بتاؤ جب مار کا شروع ہوا تھا امام علی مقام کی پگڑی کس نے اچھالی تھی؟ امامے کو اٹھا کے کس نے پھینکا تھا؟ کہا فلاں نے پھینکا تھا. امام علی مقام نے فرما، مختار بن عبید نے فرمایا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، یہ ایسے ہی زندہ رہے گا اور پھر ایسے ہی مر جائے گا. ہاتھ پاؤں کاٹ کے اسے پھینک دیا گیا، کچھ عرصے وہ زندہ رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ مر گیا. ایک اور شخص کہ جو یہ کہتا تھا کہ میں نے حضرت عباس علمدار کو قتل نہیں کیا بلکہ میں نے ان کے تیر مارے ہیں، مختار نے اس کو بھی گرفتار کیا، اس کو کھڑا کیا اور اس کو بھی تیر سے جو ہے وہ چھیدنے لگا، اور چھیدنے کے بعد مختار نے اس کو بھی جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا. اسی طرح کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہیں مختار نے جو ہے وہ سب کو ٹھکانے لگا دیا. آخری میں عبید اللہ ابن زیاد بچا، یہی بدنہاد بانی فساد. اللہ اکبر، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مختار نے جو ہے وہ اس کو بھی گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد مختار نے اسے اپنے سامنے قتل کرایا، اور اس کا سر ٹھیک 6 سال کے بعد اس کا سر اسی جگہ پر رکھا جہاں اس نے امام علی مقام کا سر رکھا تھا، اور مختار کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور کہہ رہا تھا یہ ابن زیاد کا دانت ہے، یہ ہوٹ ہے، یہ آنکھیں ہیں. اس وقت کہتے ہیں کہ دو خوفناک سانپ نمودار ہو گئے، وہ مختار کے منہ سے نکلتے ناک میں داخل ہوتے، منہ سے نکلتے منہ سے داخل ہوتے ناک سے نکلتے، اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گئے. مختار نے کام تو بڑے شاندار کیے، سب لوگوں کو جہنم واصل کیا، لیکن آخری میں مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، سارے شاندار کرنے کام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، میں بطور وحی جو ہے میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مختار کو جو ہے وہ صفایا کر دیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو ہے وہ جاری ساری ہو گئی۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ بچ گئے تھے جو امام علی مقام کے قتل میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث تھے، ان پر اہل علم فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے عذابات آنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی ہے وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح عذاب میں ضرور مبتلا ہوا ہے۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نے بھی مدد کی تھی مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ابو شیخ کہتے ہیں وہ چراغ درست کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھا آگ اس کے جسم میں لگ گئی اور وہ جل کر کے جو ہے وہ وہیں پر مر گیا۔ اسی طرح ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر کسی قتل میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ اندھا ہو گیا، اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا کہ حضور آستین مبارکہ چڑھائے ہوئے، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے، حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور اس پر امام علی مقام کے قاتلین ذبح کیے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو بہت لعنت ملامت کی، خون میں ڈبا کر ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی جس وجہ سے میں اندھا ہو گیا، تو اس پر بھی عذاب آیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی کہ جس نے امام علی مقام کے سر مبارکہ کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرا چہرہ سیاہ ہو گیا، تو خوبصورت بہت تھا۔ وہ کہنے لگا جب سے امام علی مقام کے ساتھ میں نے یہ فعل کیا روزانہ دو افراد آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور آگ میں میرا چہرہ ڈال دیتے ہیں خواب میں، اور اس کے بعد میرا چہرہ نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ علامہ بارزی نے کہا کہ ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا منہ سور کی طریقے سے تھا، تو پوچھا کہ تیرا منہ سور کی طریقے سے کیوں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا میں روزانہ حضرت علی پر 1000 مرتبہ اور جمعے کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پہ لعنت بھیجتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایک رات اس نے خواب میں حضور کو دیکھا اور اس نے لمبا خواب بیان کیا، اس میں اس نے یہ بات بھی بتائی کہ امام حسن نے اس کے لعنت بھیجنے کی حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور حضور نے اس پہ تھوک دیا، بس حضور کا تھوکنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا چہرہ جو ہے وہ خنزیر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر گیا۔ تو یہ معاملہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اس کے پیٹ کی طرف سے سخت گرمی پیدا ہوئی گویا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور پیٹ کی طرف سے سخت سردی پیدا ہوئی کہ خدا کی پناہ، اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے، پنکھا کرتے، ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، پیٹ کی طرف سے آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ پیاس پیاس چلاتا رہا اور اسی طریقے سے پیاس پیاس چلا کر کے وہ مر گیا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ کوفے میں چیچک کی بیماری، سنیے آپ ذرا، فرماتے کوفے میں چیچک کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ امام علی مقام کے قتل کرنے کے لیے گئے تھے 1500 ان کی اولاد چیچک کی وجہ سے اندھی پیدا ہوئی، ایسی بیماری کوفے میں پیدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70000 کو موت دی، اور اے محبوب آپ کے نواسے کے عوض 70000 اور 70000 یعنی 140000 کو میں موت دوں گا۔ چنانچہ امام علی مقام کو لوگوں نے شہید کیا تو امام علی مقام کے بدلے جو ہے وہ 140000 افراد موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتارے گئے، اللہ اکبر۔ تو جو جو آیا جس جس نے جو بھی کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ یہی باتیں ہیں اور باتیں بہت ہیں، اور مجھ سے کہا گیا کہ انشاءاللہ تعالی کل جو نشست ہوگی اس مسجد میں، جسے میرے والد محترم سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو طبیعت خراب ہے، تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے گفتگو کرنا ہوگی اس مسجد میں، آپ دعا کریں کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، اگر طبیعت خراب رہتی ہے تو پھر تقریر کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی 3 بجے سے 4 بجے تک میں فضائل اہل بیت آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ ابھی یہاں پر 2-4 باتیں اور ہیں، اس کو ذرا سماعت فرما لیں، اور میں سب سے پہلے، کوئی جائیے گا نہیں، صلاۃ و سلام پڑھ کے آپ تشریف لے جائیں، سب سے پہلے تو میں بزم رضا کا، دعا دارالعلوم مسلم الدین کے ذمہ داران کا اور انتظامیہ کا، پولیس کا، ایجنسیوں کا، اور یہ سارے لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کے سی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون فرمایا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری محفلیں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری اختتام پذیر ہوئی. میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسے سخت حالات میں آپ اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور اطمینان سے یہاں پر بیٹھے. اور آپ کو بیٹھے ہوئے بھی آپ دیکھیں کہ 11 بجے تقریر شروع کی تھی اور اب 1:30 بج چکا ہے، اتنی دیر آپ بیٹھے رہے سکون اور اطمینان کے ساتھ. یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو ہم اسی ظہور کے سائے میں بیٹھے رہے رحمتوں کے، اس وجہ سے ہمیں وقت کا پتہ نہیں چلا. اور تیسری بات یہ ہے کہ دوران گفتگو کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی ہو، کہیں پر لرزش ہو گئی ہو، میں تجدید ایمان کے طور پر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالی اسلام پہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ موت نصیب فرمائے. اور چوتھی بات میں آپ سے کہوں کہ دعائے عاشورہ ضرور لے لیں، غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ دعائے عاشورہ خود پڑھیں، اپنی اہلیہ کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کر کے پڑھائیں، کیونکہ اس دعا کی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ آفاتی بلا سے محفوظ رہتا ہے، آفاتی موت سے جو ہے وہ مسلمان محفوظ رہتا ہے. تو اس کو معمولی نہیں سمجھیے، میسیجز کے ذریعے سے اس پیغام کو پھیلائیے تاکہ ہم جتنے سنی عوام ہیں، جتنے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. ایک بڑا اعلان ہے کہ 16 سے 20 دسمبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں کتابوں کی نمائش منعقد ہو رہی ہے. اس نمائش میں کتابوں کے سینکڑوں اسٹال ہوتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، سینکڑوں اسٹال ہوتے ہیں، تقریباً اسٹال اس میں ہمارے مخالفین کے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو سی ڈی بھی ہوتی ہے، ڈی وی ڈی بھی ہوتی ہے، ان کے سارے لٹریچر ہوتے ہیں، اور اس کو مفت بھی جو ہے کتابوں کو اور بعض چیزوں کو تقسیم کرتے ہیں. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ان اسٹالوں میں سے صرف 2 اسٹال اہل سنت والجماعت کے ہیں، جو یہاں بزم رضا سے تعلق رکھتے ہیں کارکنان، انہوں نے یہ اسٹال لیے ہیں. اور فی اسٹال کی قیمت 5 دن کی جو ہے، 1 اسٹال کی قیمت وہ 35,000 روپے ہے، تو 2 اسٹال لیے ہیں تو 70,000 روپے اس کی قیمت بنتی ہے. اور 3x3x3x کے وہ اسٹال ہیں، اس سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. تو وہاں پر ایکسپو سینٹر میں یہ نمائش منعقد ہوگی، ہزاروں خواتین طلبہ و طالبات وہاں پر آتے ہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے اپنے سنی اسٹال کا وزٹ کریں، ضرور جائیں اور جا کر کے دیکھیں. پھر جتنے سنی نوجوان جو دت رکھنے والے ہیں ان کو بھی آپ کہیں کہ آئندہ سال جو نمائش ہو تو اس میں جو ہے وہ اسٹال لگائے جائیں، اور اپنا نقطہ و نظریات جو ہے وہاں پر لوگوں تک پہنچائے جائیں. اور اس میں بہت سارے میٹر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں انگریزی لٹریچر بھی چاہیے، فارسی بھی چاہیے، عربی بھی چاہیے، جیپنیز بھی چاہیے، چائنیز بھی چاہیے، کیونکہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں. اور ہمارا اس معاملے میں کام 0/0 ہے. بریانی کا اسٹال لگے تو شاید ہم کامیاب کرا دیں گے حلوے بریانی کا، لیکن ان معاملات کے اندر ہم کوئی بھی جو ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے بیداری کا ثبوت دیجئے، اور ان جگہوں پر بھی ہم نے کام کرنا ہے، اس کو جو ہے ہمیں کامیاب بنانے کی ضرورت ہے. آپ تمام حضرات آئے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بزرگ، میرے بھائی، سب کے سب یہاں پر آئے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں ہمیں بار بار جو ہے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.